الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھی اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہت ہی بے نظیر و بے مثال اور مقبول اور مستجاب ذکر کے لیے یہاں پر جمع کیا، اور وہ مبارک ذکر، وہ مستجاب ذکر، وہ مقبول، وہ مقدس ذکر اور اللہ کو راضی کرنے والا وہ ذکر حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مبارکہ کا ذکر ہے، اور اس میں پھر خصوصیت کے ساتھ ہمیں امام الائمہ تاجدار اہل بیت حضور سیدی و سندی و آقائی و مولائی امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کے والد گرامی حضور سیدی و سندی حضور سیدنا محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف الباقر رضی اللہ عنہ اجمعین کے مبارک ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ ہم جیسے ہیچ مدہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، لیکن جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں تو پوری زندگی ان کی زبانوں سے، ان کے ذکر سے ان کی زبانوں کو ذکر نصیب ہوتا ہے، دلوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور یہ وہ مبارک ذکر ہے کہ جس کی سعادت اور ثمرات کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس ذکر کے بعد انسان کو کس قدر سعادت و کرامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی پیارے محبوب کی کیسی کیسی عنایتوں کا وہ بندہ مستحق ہوتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ حضرات اہل بیت عظام، حضور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن، حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین، حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام زر العابدین، حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام باقر، حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام جعفر الصادق، حضور سیدنا امام علی مقام حضور سیدنا موسیٰ کاظم، حضور سیدنا امام علی مقام حضرت امام علی رضا رضی اللہ اجمعین کے اس مبارک ذکر کی جسے سعادت نصیب ہوتی ہے. اور ہم جیسے لوگ اس کی اہمیت کو اس لیے نہیں جان سکتے کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہوتا ہے اور ہمارا ذوق بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایمانی و پختگی ہم میں نہیں ہوتی، اور جو ایمانی تقاضے ہیں اس میں ہم کمال کا درجہ نہیں رکھتے. لیکن جن کا علم پورا ہوتا ہے، جن کا عمل ان کے علم کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور جن کے ایمان کی عمارت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے کامل بندے بن جاتے ہیں، تو ان کی کتابیں دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ان ہستیوں کا ذکر کن الفاظوں میں کرتے ہیں. اور جن کو یہ عزت اور جن کو یہ کرامت اور جن کو یہ مقام نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے تو میرے دوستو ایسے ایسے عزت و تکریم اور تعظیم کے ایسے ایسے نذرانے پیش کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ تعظیم میں اپنے باپ کے لیے وہ نہیں سوچ سکتا جو حضرات اہل بیت کے لیے ان ائمہ حدیث نے کر کے دکھایا. میں انشاءاللہ وہ کرامتیں یہاں پر ذکر کروں گا صرف آپ کے ذوق کو اس طرف لانے کے لیے کہ یہ ایمان کا حاصل ہے. علم اگر مقبول ہو جائے اور بندے میں عرفان الہی کا نزول ہو جائے اور بندے کا دل اللہ کے عرفان اور اللہ کی جانب سے انعام کو قبول کرنے کے لیے دل کا کاسا اگر کشادہ ہو جائے اور اس کی جبین، اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس مقام کو پا جائے کہ اس پر محبوبیت کا تاج رکھے، تو پھر اسے اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے. جسے حضرات اہل بیت سے وافر محبت ہو، جتنا وہ ان کے ذکر میں بڑھے، تو یہ ایک نتیجہ ہے کہ اس کی عبادتیں مقبول ہو رہی ہیں، اس کے دل میں ایمان سرائیت کر رہا ہے، اور اس کی پیشانی کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں ایسے رنگ لے آئے ہیں کہ اب اللہ اس پر اپنی محبت کا تاج رکھنا چاہتا ہے. تو یہ کب پتا چلتا ہے؟ یہ جب پتا چلتا ہے کہ جب دل فراخ دلی کے ساتھ، طبیعت کشادگی کے ساتھ، ائمہ اہل بیت کی تعریف میں زبان شہد کی طرح میٹھی ہو رہی ہو، اور دل سمندر سے زیادہ وسیع ہو رہا ہو، اور طبیعت کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کے زیادہ ٹھنڈک آ رہی ہو، تو ان کے ذکر سے اگر بندے کے باطن میں یہ کیفیات میرے دوستو اگر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس بات کو بالکل صحیح انداز میں بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان اتر چکا ہے اور خدا نے اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے. اور جس کی طبیعت میں حضرات اہل بیت کے لیے پسو پیش ہو رہی ہو اور اس کے ذہن میں یہ جاذبیت نہیں اٹھ رہی ہو، تو وہ پھر وہ زمین پر سری مار رہا ہے، اس کی عبادت میں ابھی تک وہ کمال نہیں آیا. کیونکہ عبادت میں کمال آنے کی لذت یہ ہے کہ زبان صحابہ اور اہل بیت کے لیے شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے. اب میں چند حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا. تقریر کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں کتنا خوش نصیب بنایا. ایک تو انسان بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، سرکار کا امتی بنایا، اور پھر ہر وہ طریقہ جو اللہ کو پسند تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. صحابہ کی محبت سے بھی ہمارے دل کو نرم کیا، اہل بیت کی محبت سے بھی ہمارے باطن کو خوشبودار بنایا، حضرات اہل اللہ اولیاء کرام ان کے آستانوں، ان کی نسبتوں، ان کے مزارات کی محبت سے ہمارے ایمانوں کے لیے روشن دلیل مہیا کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اب اس کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی دولت میرے سنی دوستو، میرے بھائیوں، ہمیں مل چکی ہے. اب پوری زندگی اس کو بچانا ہے. یہ بڑے بڑے لوگ عبادت اور ریاضت کرتے رہے، ان کو یہ دولت نہیں ملی. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہ دولت اہل سنت کو، الحمدللہ. اور جو صحابہ اہل بیت اولیاء سے محبت کرتے یہ ان کو نصیب ہوئی ہے, تو یہ مل گئی ہے بغیر محنت کے. اب اس کی قدر کو آپ جانیں, آپ کی قدریں اتنی ہیں کہ اگر آپ کو قیامت کے دن ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو زمین اور آسمان آپ کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی, جس کے دل میں شیخین کی محبت ہوگی, میں بڑے رسوخ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور اپنے ناقص مطالعے سے جو امت کے مزاج کو میں نے سمجھا میں بتا رہا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کا دل اہل بیت کی محبت اور شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی محبت سے اس کا دل بھرا رہا, اس کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ اس کی ایک نیکی کا بوجھ آسمان نہیں اٹھا سکتا. ہاں یہ سمجھے آپ, اس قدر کو اب بچانے کی ضرورت ہے. یہ محفلیں اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس دولت کی قدر کو ہم سمجھیں اور اس کو محفوظ کس طرح کرنا ہے. اس کے جو چور ہیں, اس کو جو خراب کرنا چاہتے ہیں, اس کو جو سنی نوجوانوں سے سنی سے چھیننا چاہتے ہیں, تو اب اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. جس کے دل میں یہ محبت یہ چیزیں ہوں گی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے جی بڑی بات کر دی, میں نے کہا بڑوں نے یہ بات کی ہے. میری وہ میرا کیا قد ہے اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں اتنی بڑی بات کروں؟ نہ نہ, جن کا قد اتنا ہے, جن کا قد اتنا ہے کہ آسمان بھی ان کے گھٹنوں کے نیچے نظر آتا ہے, وہ شخصیات حضرات اہل بیت کے ذکر میں یہ بڑی بات کر گئے ہیں. اور اس لیے امام الکلام کلام الامام, اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا, بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوا کرتی ہے. سنیے حضرت مجدد الفسانی کو. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تفقہ, ان کے حدیث کے مقام کو, ان کے سیرت کے مقام کو, ان کے علم کے مقام کو, ان کے تقوی و طہارت و ورع و زہد و تقوی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معرفت ظاہری اور عرفان باطنی میں کتنا عروج حضرت امام ربانی کو عطا فرمایا. آپ خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سے میں نے پوچھا کہ وہ کثرت سے ذکر اہل بیت کرتے تھے. حضرت مجدد الفسانی خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, حالانکہ فاروقی ہیں, سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہیں, اور آپ میں ان کا عرس ہم کرتے ہیں, آپ نے ان کے حالات یقین رکھے ہوں گے. میں آنا چاہتا ہوں صرف اس چین چیزوں حوالہ دے کر اپنی اور آپ کی طبیعت کو بیدار کر کے اسے گداگری کا کاسہ بناتے ہوئے, تاکہ پھر خیرات جو ہے وہ نجب و بقی و نجف و کربلا و مشد سے پھر وہ خیرات حاصل کی جائے. تو ذرا اس حوالے سے, اور میں آپ سے کہوں گا خدا را اپنے سے سستی تھوڑی ہٹائیں. جس کی کمر میں درد ہے وہ بالکل ٹیک لگائے, لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا گمائیں اور اس ذکر کے اندر اترنے کی کوشش کریں. ہاں جس کی طبی تقاضے ہیں وہ مستثنا ہے. ہمارے بزرگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں, یقیناً جس چیز میں ان کو تسلی آئے, اگر ٹیک لگانے سے تسلی آتی ہے اور ذوق برقرار رہتا ہے تو بالکل وہ اسی کو رکھیں, لیکن غفلت کی طرف نہ چلے جائیں, خاموشی کی طرف نہ چلے جائیں. لہٰذا آپ بھی اگر سامنے بیٹھے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور یہاں سے اڑ کر نکلیں اس وادی کی طرف کہ جن کے ذکر کی طرف ہم چل رہے ہیں اور جن کا مرتبہ اور مقام میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی محبت کو لے کر قبر میں جاتا ہے, آسمان اور زمین کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا, ان اہل بیت کے عاشق کی ایک نیکی کو رکھ دیا جائے گا, تو آسمان کا پڑھڑا جو ہے وہ جھک جائے, یعنی اڑ جائے گا, اور اس نیکی کا پڑھڑا جو ہے وہ جھک جائے گا. دیکھو جنہوں نے عبادتوں میں زندگی گزاری ہے انہوں نے نمازوں پر کبھی فخر نہیں کیا, یہ آپ خود دیکھیں. جن کی پوری زندگی تہجد, اشراق, اوابین اور ہر ساعت جن کا ذکر الہی میں گزرا, اگر وہ کسی جگہ سے سفر بھی کرتے تھے اور کبھی زبان خاموش رہے تو اپنے مرید سے کہتے ہیں لوٹ کر چل, آدھا راستہ جو گزر گیا دو چار قدم اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہم نے. تو جن کی ذکریں اللہ کے ذکر, جن کی عمریں اللہ کی عبادت میں گزر گئی, انہوں نے اپنے کسی اس عمل پر فخر نہیں کیا. لیکن جب ان سے بخشش کی بات کی گئی کہ خدا تمہیں بخشے گا, ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ ان ناموں کی کیا برکت ہے حضرات اہل بیت کی, کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب خدا نے تمہیں بخش دیا اس کی کیا وجہ تھی, کہ حب اہل بیت تھا, حب صحابہ تھا. تو اپنی قدر کو جانیں اور ہوش کے ناخن میں اور بالکل بیدار ہو کر بیٹھیں اور اس بات کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی. اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے وہ بھی خوش بخت ہیں. اور آج ہمارے ایک دوست نے, ہم نے تو یوں تو چند دوستوں نے ہمارے یہاں پر دال چاول کی نیاز کی تھی, ہمارے ایک نیک دل دوست نے کہا کہ نہیں یہ نہیں, کچھ امام صاحب کے نام پر کچھ آلہ ہونا چاہیے. تو دعا کریں اللہ اس کو بھی برکت عطا فرمائے,
اس سے ہم کہیں گے تو نے اپنے آپ پر بڑا احسان کر دیا ہے. کیونکہ اب دیکھیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کہتے ہیں, مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد گرامی حضور سیدنا عبدالعہد میاں رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد صاحب کے والد ہیں, اور مجدد صاحب نے ایک سلسلہ چشتیہ میں ان سے بیعت بھی ہیں اور ان سے خلافت بھی, اپنے والد سے بھی خلافت ہے, حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا عنا سے, انہوں نے خود دیکھا کہ میرے والد صاحب ہیں فاروقی, یعنی فاروق اعظم کی اولاد ہیں, اور کثرت سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں واقعی میں نسب نے ان پر اثر کیا ہے, کیونکہ صحابہ میں سارے نے ذکر حضرت اہل بیت کا کیا ہے, لیکن جیسے جھوم کر سیدنا فاروق اعظم نے کیا ہے. حضرت علی کے ادب کے حوالے سے ہو, یا حسنین کے ادب کے حوالے سے ہو, یا نسبت کے حوالے سے ہو, یا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ادب کے حوالے سے ہو, سیدنا فاروق اعظم نے ادب کے گجرے الگ انداز میں پیش کیے ہیں, اور اپنے جذبات کو ایک الگ انداز میں گویا کہ پیش کیا ہے. ابھی میں عرض کروں گا, تو سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ آپ کثرت سے اولاد رسول کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کو بھی سمجھ لیں, اہل بیت کا معنی گھر والے, اہل بیت. اس پر میری پوری تقریریں ہیں, روافض کے سارے اعتراضات کے جوابات بھی میں نے دیے ہیں, وہ ایک الگ بحث سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کا کیا معنی ہے, لیکن میں آج ذرا اس طریق کو ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اہل بیت گھر والے, تو اس میں حضور کی ازواج بھی داخل ہیں, سرکار نے جنہیں اپنے حبالہ نکاح میں جن سے حضور نے نکاح فرمایا, جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی فرمائی, اور آسان کر دوں جو ہماری مائیں ہیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ زینب, سیدہ صفیہ, تو یہ ازواج مطہرات جن کی تعداد 11 ذکر کی گئی ہیں, تو یہ ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں ہیں, تو یہ بھی اہل بیت میں ہیں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کی اولاد حضرت عقیل, جو حضرت مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں, وہ خود اور ان کی ساری اولاد اہل بیت میں سے ہیں. مولا کائنات اسد اللہ الغالب, حلال المشکلات والنبائی, دفاع المعدلات والمصائب, آخر رسول زوج البتول, سیدنا مولا المسلمین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنا کے جو دوسرے بھائی ہیں بڑے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, وہ خود بھی اہل بیت میں ہیں, ان کی جو اولاد وہ بھی اہل بیت میں ہیں. سرکار کے چچا حضرت عباس وہ بھی اہل بیت میں ہیں, اور آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں ہیں. لیکن اہل بیت کی جو سب سے نکھری شاخ ہے, جس کو اٹھا کر ذکر کیا جاتا ہے اولاد رسول کے اندر, وہ حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین ہیں کئی رضی اللہ عنہما. اب یہ جہد کے اعتبار سے ان کی فضیلت ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں اپنے وصف کے اعتبار سے اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ حضرت علی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ان کے سامنے کوئی اس مرتبے پر نہیں, نہ سیدہ عائشہ ہے, نہ امام حسن, نہ امام حسین ہے. اور سیدہ عائشہ اہل بیت میں جس قرینے سے حضور کی اہل بیت بنتی ہیں, اس میں آپ کا پھر کوئی ثانی نہیں, نہ سیدہ فاطمہ اس مرتبے پر آ سکتی ہیں, اور نہ سیدنا علی اس مرتبے پر آ سکتے ہیں, نہ کوئی اور آ سکتا ہے. سیدنا علی جس جہت سے اہل بیت میں, اس میں نہ سیدہ عائشہ اس مرتبے پر آ سکتی ہے, نہ کوئی اور آ سکتا ہے. تو ہر ایک, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ فیض کا ایک چشمہ ہے, جس نے جس گھاٹ سے پیا, جس جہت سے آیا, وہ اس کی انفرادیت ہے. دیکھیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت میں, سرکار نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, الفاطمۃ بزغۃ منی, بزغہ بھی پڑا. بزغہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جسم میں جب خون جم کر لوتھڑے کی صورت اختیار کر کے ماں کے پیٹ میں نطفہ جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جس میں فرشتہ روح پھونکتا ہے, مہینے تک ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ پروسیس میں ہوتا ہے, خون کی شکل میں, پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں, پھر جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے نطفہ بچے کی صورت میں کہ اب اس میں روح ڈالی جائے, تو اس کو کہتے ہیں بزغا. تو حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا دل نہیں, بزغۃ منی, فاطمہ میری جان ہے. کیونکہ بچے میں جان کب آتی ہے کہ جب وہ بزغے کی صورت اختیار کرتا ہے. تو حضور نے سیدہ فاطمہ کو کسی اور لفظ سے نہیں یاد کیا, بزغا کے لفظ سے یاد کیا ہے. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ تقاضا بشری کے اعتبار سے جب مجھے سیدہ آمنہ کے بطن مبارکہ میں جب مجھ میں روح منتقل کی گئی, یعنی رکھی گئی ہے, تو فرمایا وہ صورت جو ہے وہ فاطمہ ہے. اب اس منزل پر حضرت عائشہ نہیں ہے, اور نہ سیدنا علی ہے. اگر آپ سیدنا سیدہ عائشہ کو دیکھیں تو وہ حضور کی بیوی ہیں، اور بیوی ہونا خود کتنی بڑی قدر کی، یہ اس نسبت سے وہ سیدہ فاطمہ کی ماں ہیں۔ تو اب سیدہ فاطمہ اس رتبے میں سیدہ عائشہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب سیدنا علی کو آپ دیکھیں، یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اس میں امام حسنین کریمین وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور حسنین کریمین کو حضور نے اپنا بیٹا کہا، اس میں حضرت علی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے آئینہ نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ تو اس لیے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ میں نے ذکر تھوڑا سا کیا کہ اہل بیت حضور کے گھر والے، حضور کے خاندان والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو قیامت تک آپ کے خاندان میں پیدا ہوں گی، جن کو مسید کہتے ہیں، اشراف کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں۔ تو اب حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا اپنے والد سے کہ میں نے کثرت سے آپ کو ذکر اہل بیت کرتا ہوا دیکھا، آخر یہ ریاض کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے وصال سے پہلے انہوں نے مجھ سے عبادت فرمائی، فرمایا بیٹا میں اس نتیجے پر پہنچا ذکر اہل بیت کثرت سے کرتے کرتے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو کہا ذکر اہل بیت کرتے کرتے اور یہ منقبت کے شعر گنگناتے گنگناتے کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو کہا پوری زندگی میں ذکر اہل بیت کے ترانے منقبت پڑھتا رہا، میرے بیٹے احمد میں اس نتیجے پر پہنچا، شیخ احمد سرہندی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جن سے جاری ہوا ہے اور ولایت کے بادشاہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں میرے والد نے مجھ پر یہ راز منکشف کیا، کثرت ذکر اہل بیت، حضور کے خاندان کے فضائل کو اپنے خاندان سے بڑھ کر بیان کرنا، حضور کی اولاد، حضور کے نواسوں کو محبت سے یاد کرنا، اور ہر محفل میں ان کے ذکر سے اپنے دل کو زندہ کرنا، سونا تو ان کا ذکر کرنا، اٹھنا تو ان کا ذکر کرنا، خوش ہیں تب بھی ان کا ذکر کرنا، غم ہے تب بھی آنے محبت کا ذکر کرنا۔ کہنے لگے اس پہ پھر مجھے کچھ چیزیں منکشف ہونے لگی، کچھ پردے ہٹنے لگے اور کچھ راز مجھے پتا چلنے لگے، اور راز یہ پتا چلا کہ مجھے تقدیر لکھنے والے کاتب فرشتے نے کہا کہ یہ تو ذکر کر رہا ہے نا، یہ ذکر کرنے والا بدبخت نہیں رہتا، مرتے وقت بھی عزت کی چادر اس کے سر پر ہوتی ہے اور میدان محشر میں بھی عزت کی چادر۔ تو آپ اس ذکر کو سننے آئے ہیں، حضور سیدنا عبدالاحد رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن حضرت مجدد صاحب کے والد ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ راز آیا ہوا کہ ذکر اہل بیت کرنے والا بدبخت نہیں رہتا اور ان کو چھوڑنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو سعادت جو ہے دنیا و آخرت کی، یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ جو میں نے بشارت آپ کو سنائی نا، اس پر 3 گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے کہ میں نے آپ سے بات کیا کی ہے، میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہ یہ مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دانائی اور سمجھ عطا فرمائے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز اور روزے کی مقبولیت اس ذکر پر موقوف ہے، نمازیں دبا کر آپ نے پڑھی، وضو طریقے سے کیا، تہجد کی پگڑیاں باندھی، جبے پہنے، تقوی اختیار کیا، یہ چیز نہیں ملی تو سب چیز منہ پر مار دی جائے گی، یہ چیز مل گئی تو ساری نمازیں آپ کی خود بخشی جائیں گی۔ اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے، ذکر آل محمد سے بڑا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خاندان سے بڑا ذکر سبحان اللہ، سرکار کے خاندان سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ اور یہ تو میں نے مجدد صاحب سے آپ کی خدمت میں بات ذکر کی، ابھی تھوڑا اوپر چلتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف میں چند روایت پہلے میں طبیعت کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دوں، مجھے گھڑی رکھیے سامنے سے ہٹ گئی، درود پاک پڑھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو امت میں سب سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک فضیلت علی الاطلاق ان کی ہے، اور یہ عقیدہ میرا نہیں، یہ آل محمد کا ہی ہے، یہ آگے پڑھوں گا میں ابھی، یہ عقیدہ آل محمد کا ہی ہے، آل محمد کے ذکر سے بندہ کسی اور پٹری پر نہیں جاتا، صحیح پٹری پر رہتا ہے، جبکہ ان کا نام صرف نام کے لیے نہ لیں عقیدہ بھی لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر کا ماننے والا ہو اور سلام سے چڑھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی کا ماننے والا ہو اور ذکر اہل بیت کرنے والے کو شیعہ کہہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا ماننے والا ہو اور نام کو چومنے سے اس کی طبیعت بیزار ہو، ہم نے کہا تو خود شیطان ہے،
نام نیک لوگوں کا لے رہا ہے، ان تک جانے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ تو کہتے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، نام لیا ہے تو پورا ہمیں لو. اور جب پورا صحابہ کو لیتے ہیں تو بندہ سنی بنتا ہے، خارجی نہیں ہوتا وہ. اب ذرا سنیے اس بات کو آپ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری شریف میں موجود ہے فضائل اہل بیت کے اندر، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی ایک مسئلے پر آپ کے پاس آئے گفتگو کرنے کے لیے. اس میں شرعی مسئلہ تھا، اس کی وضاحت کی گئی، میں اس طرف نہیں جاتا، اس پر میری پوری تقریر باغ فدق پر موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. فدق کا کیا معاملہ تھا، کیا ہمارا اور شیعوں کا کیا اختلاف ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر ہے. ایک تحقیق اور محبت کے جام میں اس کو سننے کی کوشش کریں آپ. مقصد اس سے تفرقہ نہیں، مقصد آل محمد کا عقیدہ واضح کرنا ہے. اب سنیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ خیر النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سیدنا علی سے گفتگو کرنے کے بعد، جب بات پر وہ حضرت ابو بکر کی بات کو انہوں نے سنا اور اس پر اطمینان کا اظہار سیدنا مولا کائنات نے اور سیدہ خیر النساء رضی اللہ عنہ نے کیا، تو پھر حضرت ابو بکر نے اپنا عقیدہ بیان کیا اہل بیت کے حوالے سے، اپنا عقیدہ بیان کیا اہل بیت کے حوالے سے. فرما والذی نفسی بیدیہ، سیدہ زہرا کے سامنے اور سیدنا علی کے سامنے حضرت ابو بکر کے جملے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدیہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اے علی مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے آل رسول سے محبت کرنا اور آپ کے خاندان سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے لیے اپنا مال اپنی جان آگے کرنا بچوں سے زیادہ مقدم ہے. میرے پاس اگر ایک لقمہ ہو، کہنا یہ چاہتے ہیں، ایک لقمہ ہو اور میرا بیٹا بھوکا ہو، میں اس کو آل محمد کے لیے دوں گا، بیٹے کے لیے نہیں دوں گا. تو فرما میں اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ صلہ رحمی اور ان سے زیادہ قلبی رابطے میں آل محمد کو فوقیت دیتا ہوں. اور پھر فرمایا اپنے ماننے والوں کو، فرما ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، یہ جملے بخاری کے، ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لوگو حضور کا لحاظ کرو، حضور نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا تو احسان گیا. اس تناظر کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. فرمایا امت کو وصیت کی حضرت ابو بکر نے، بہت بنیادی بات ہے، صدیق اکبر کے جملے ہیں یہ، کسی عام شخص کے نہیں جو ایسی بکتا پھرے، نانا یہ صدیق اکبر کے جملے ہیں، ان کی ہر سانس بھی قیمتی ہے، ان کا ہر جملہ بھی قیمتی ہے. یہ اس صف کے شہ سوار، یہ اس محاذ کے شہ سوار ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں جس محاذ کے حضرت ابو بکر پہرے دار ہیں اور جہاں حضرت ابو بکر کی ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا زندگی میں رہنا کیا، ان کے شب و روز کس فکر میں گزرتے ہیں. تو اقبال نے بڑی پیاری تعبیر کی، وہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نظریہ، جن کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت ہے فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ اپنی ہر سانس کو قیمتی سمجھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو امانت سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرنا ہے، نور توحید کو کامل کرنے کے لیے صرف کرنا ہے، دین مصطفی کے نفاذ کے لیے کرنا ہے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کرنا ہے. تو ایسا ذمہ دار جماعت کا امام یہ بات کر رہا ہے، جو ایسے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کا امام ہے یہ سیدنا صدیق اکبر. اور وہ کہتے ہیں ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی. اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول. فرما ارقبو محمدن فی اہل بیتی، لوگو شرم کرو، تھوڑی حیا کرو، کس سے، کا حضور سے، کا لحاظ رکھو، کا کس کا، کامنا کے لال کا سر کو جھکاؤ، کوئی احسان مانو، کا کس کا حضور کا دیکھو انہوں نے تمہیں قرآن دیا، ان کے ذریعے تمہیں رحمان ملا، ان کے ذریعے تمہیں قرآن ملا، ان کے ذریعے تمہیں دین ملا، ان کے ذریعے تم مومن ہوئے، ان کے ذریعے تم عذاب سے بچے، ان کے ذریعے خدا کی لعنت سے بچے، ان کے ذریعے تم رحمت کا کے مستحق ہوئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ تو وہ ہیں جن کو بھیج کر خدا نے احسان بتایا کہ تم پر خدا نے بڑا احسان کیا کہ محمد عربی کو تم میں بھیج دیا ہے. اللہ نے آنکھ دی، احسان نہیں جتلایا، جسم دیا، احسان نہیں جتلایا،
انسان بنایا احسان نہیں جتلایا، ہر چیز خدا نے نعمت دی ہے لیکن احسان نہیں، لیکن احسان جتلایا تو حضور کو بھیج کر جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ، قرآن سنیے، لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، کس پر؟ مومنین پر، خوارج پر نہیں کیا، فرمایا مومنین پر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر خدا نے بہت بڑا احسان کیا، کہا کیا؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنے محبوب کو ان میں بھیج دیا۔ تو محبوب کو بھیج کر تم سے بدبختی کو ختم کر کے سعادت مند بنایا۔ اس تناظر میں، اس فکر کو بنیاد رکھتے ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنیے، فرماتے ارقبوا محمدن، حضور کا لحاظ کرو، لحاظ کرو، شرم کرو، سب ملا تمہیں حضور کے ذریعے، آگے بھی ملے گا حضور کے ذریعے، سب سے بڑا ذریعہ حضور، سب سے بڑا سرمایہ تمہارا حضور، حضور کے بغیر ہے کیا؟ تو فرمایا یہ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیسے لحاظ کریں حضور کا، ساری نعمتیں حضور سے ملی، کیسے رہا لحاظ کریں؟ فرمایا فی اہل بیت ہی، ان کے اولاد سے پیار کرو۔ اس نے صدیق اکبر کے جملے، جسے اولاد رسول سے پیار نہیں وہ حضور کا لحاظ نہیں رکھتا، اور سنی جو سیدوں کے آگے جھکا جھکا جاتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اسے ایمان کی قدر ہے، اسے مصطفیٰ کے مرتبے کی قدر ہے، اسے حضور کے مرتبے کا لحاظ ہے، اس لیے سنی سید کی ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، سادات کا ادب کرتا ہے، ساداتوں کے آقاؤں کا ادب کرتا ہے، حسنین کا ادب کرتا ہے، مولا علی کا ادب کرتا ہے، ازواج مطہرات کا ادب کرتا ہے، خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا کا ادب کرتا ہے، سرکار کے خاندان والے، سرکار کے قبیلے والے بنو ہاشم کا ادب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور سے جو دین ملا اس کے لحاظ ہے۔ کتنے بڑے جملے حضرت ابوبکر نے کہے، ارقبوا محمد، لحاظ کرو حضور کا، تھوڑا لحاظ رکھو، لحاظ رکھو حضور کا، کس چیز سے؟ آل محمد سے محبت کرتے۔ بولے سبحان اللہ، یہ ایسی گپ نہیں مار رہے ہم، ہم جنت کمانے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، ہاں جنت کمانے کے لیے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ توجہ کریں اس چیز کے اوپر۔ آپ یہ ذکر، جس طرح میں نے مجدد صاحب کا یہ قول آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کیا، اب میں اس میں حوالے تو بہت ہے، پھر مجھے آنا ہے اس طرف، میں اہل بیت کی محبت میں چند باتیں آپ کے ذہنوں میں مزید اجاگر کرنے کے لیے، اور طبیعتوں کو برنگیختہ اور اس کو تیار کرنے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سرکار نے خود فرمایا علی تجھ سے بغض منافق رکھے گا، تجھ سے محبت مومن کرے گا، جو مومن ہے اس کے دل میں تیری برائی آ ہی نہیں سکتی، اور جو منافق ہے اس کے دل میں تیری محبت آ ہی نہیں سکتی، جس کے دل میں تیری محبت آئے گی وہ مومن ہوگا۔ تو اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے، اور لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے کہ آپ کے، اور اچھا اب اہل بیت سے محبت ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اہل بیت سے محبت اگر ہے تو محبت کی دلیل ہوتی ہے، کہا کیا؟ کہا جن سے ان کو محبت ان سے پیار، جو ان کا ادب کرتے تھے اس سے پیار، حر سے ہمیں پیار، حضرت حر سے ہمیں پیار ہے، حضرت حر سے ہمیں پیار ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہمیں پیار ہے، حضرت امام شافعی سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کے غلاموں میں سے ہیں، سفیان ثوری سے ہمیں پیار ہے، حضرت صاحب ابن خزیمہ ابو بکر بن خزیمہ سے ہمیں پیار ہے، ان محدثین سے ہمیں پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو ان کا وفادار ہو۔ آپ کہیں مجھے اہل بیت سے پیار ہے، مجھے حضور کے احسانات یاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اہل بیت سے اس لیے پیار ہے، دلیل دینی پڑے گی، اور دلیل اس کی کیا ہوگی؟ کہ جو ان کا وفادار ہوگا اس سے آپ پیار کریں گے، اور جو ان کا بے ادب ہوگا ان سے آپ نفرت کریں گے۔ تو یزید سے ہمیں نفرت ہے، وہ کہتا جی یزید جنت میں جائے گا اور یزید جنتی ہے، خیر یہ الگ موضوع ہے، یہ الحمدللہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے، یہ ایمان کی علامت، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی اصل ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو ان کا بے ادب ہوگا اس سے سنی، اور جو ان کا عاشق ہوگا وفادار ہوگا وہ اس سے دشمنی کرے گا، اور جو ان کا وفادار ہوگا اس کا وہ ادب کرے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، جس سے بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا۔ اور کتنی پیاری بات میں کربلا معلہ کا جب ذکر کرتا ہوں اس میں پڑھتا ہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی. ملا علی قاری فرماتے ہیں فضل اہل بیتی و ذم من حاربہم. سبحان اللہ کتنی پیاری بات آپ نے مرقات میں لکھی. فرما فضل اہل بیتی و ذم من حاربہم, اہل بیت کی تعریف کرنا اور جو ان سے جھگڑا تھا اس کی مذمت کرنا. اہل بیت کی تعریف کرنا, فضل اہل بیتی, اہل بیت کے فضائل بیان کرنا. اہل بیت کے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. پڑھیے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی رضی اللہ عنہ اجمعین. تو فرما کے فضل اہل بیت و ذم من حاربہم, کہ اہل بیت سے کے فضائل کو بیان کرنا ڈنکے کی چوٹ پر, اور جو ان سے جھگڑتا تھا ڈنکے کی چوٹ پر نام لے کر کرنا. تقیہ شقیہ نہیں کہ یزید پر بھی لعنت ہے اور جو اس سے محبت کرے اس پر بھی لعنت ہے, برملا کہنا. اور آل محمد سے جو محبت کرے اس پر خدا کی رحمت ہے, جو ان کے غلاموں سے محبت کرے اس پر خدا کی رحمت ہے. یہ ایمان کا تقاضا. اور یہ فرماتے ہیں حضرت ملا علی قاری فضل اہل بیت و ذم من حاربہم. ایک پیاری بات مجھے یاد آئی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے, میں نے یزید کے مسئلے پر الحمدللہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک اہل بیت کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی, اور آخری سانس تک یزیدیت کا رد کرنے کے لیے اور جو اہل بیت سے چڑھتے ہیں ان ذکر سے چڑھتے ہیں ان کو رد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. میں نے الحمدللہ ہماری مسجد میں 10 روزہ یعنی واز ہوتا ہے, اس دفعہ تو ان کے کوثر نے ماشاءاللہ بڑا اہتمام کیا اور ایک باہر مجلس ہوئی. عموماً یہاں پر میں 3-4 روزہ کرتا ہوں, لیکن پھر بھی عاشورے کے دن ہم دوپہر میں بیٹھتے ہیں, ہمارے محلے والے جتنے ہمارے دوست احباب یہاں کے ہیں ہم سے بھی لوگ آتے ہیں, تو 10 کو عاشورے کی محفل ہوتی ہے ہماری دوپہر میں ظہر کے بعد سے لے کر 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ. تو خلاصہ پیغام کربلا کے حوالے سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, 10 دن ہم نے آل بیت کا ذکر کیا ہے, آل محمد کا ذکر کیا ہے, صحابہ کا ذکر کیا, اب اس سے ہمیں جو ایندھن حاصل ہو گیا اب کس سمت اپنی رفتار کو لگانا ہے, کیا کرنا ہے. تو ایک سبق اور پیغام کے لیے آخری کا عاشورے کا دن ہم کرتے ہیں. اس میں ایک حوالہ میں نے پڑھا تھا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا. بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنی لعنت آپ نے یزید پر کی ہے, اس سے اچھا آپ حسین پر امام حسین کی تعریف اتنی زیادہ کر دیتے, اتنا ٹائم آپ نے یزید کی لعنت پر گزار دیا, تو جتنے زور سے آپ نے یزید پر لعنت کی وہ بھی ٹھیک بات کرتے ہیں, نیک لوگ ہیں, لیکن اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, ذوق کا ایک ہوتا ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. لیکن میرا یہ ذوق نہیں, ان کا ذوق ہوتا ہے, ان کی نیک نیتی عاشق اہل بیت ہے, ان میں کوئی نفاق نہیں ہوتا معاذ اللہ, لیکن وہ ان کا ایک اپنا ایک مشرب ہے اپنی فکر, جیسے بندے کی طبیعت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جتنے زور سے آپ نے یزید پر لعنت کی نا اتنے زور سے امام حسین کی رحمت کو بیان کریں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم کرتے ضرور ہیں لیکن یزید پر بھی لعنت کرتے ہیں, یزید پر بھی مل کر پڑھیں. تیری نسل پاک میں ہے نور کا, تو ہے عین نور تیرا. دیکھیں ہم اٹھا کر ہی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ, ذکر سے کرتے ہیں, لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جتنا ٹائم, ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں اور یہ ہند کے ہیں اور اس دور کے جس میں رافضیت بڑے عروج پر تھی, تو ان سے کسی نے کہا جتنا زور آپ یزید کی لعنت پر کر رہے ہیں اتنا زور آپ امام حسین کے فضائل پر بیان کر, انہوں نے کہا جی یہ بھی کرتے ہیں. تو کہ یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ کہا وفاداری کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. حضرت نے مکتوب میں لکھا فرمایا وفاداری کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے, یہ کہ ایک کی طرف چلے جا دوسرے جذبہ ہی ظاہر نہ ہو. کہا دونوں جذبے ظاہر ہونے چاہیے, دونوں بولیے جذبے ظاہر ہونے چاہیے, خالی تعریف تو ہے, اس تعریف کا نتیجہ یہ کہ جو ان کا دشمن ہے اسے نفرت ہے. جس طرح ان کی تعریف کے لیے جملے ظاہر ہوئے ہیں اس طرح ان کے بے ادبوں کے لیے بھی سختی کے جملے ظاہر ہونے چاہیے, کیونکہ اس کو فضول بات نہیں کہتے, اس کو خام خواہ کی جذباتیت نہیں کہتے, حضرت صاحب اس کو وفاداری کہتے ہیں. تو حضرت ملا علی قاری نے فرمایا کہ دیکھو خود لکھا, ملا علی قاری لکھتے ہیں, یہ تو سنجیدہ علماء کے امام ہیں, فرماتے فضل و اہل بیت, ہم جیسے لوگوں کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں, فضل و اہل بیت و ذم من حاربہم, اہل بیت کے فضائل بیان کرنا, و ذم من حاربہم, اور جو ان سے لڑتا تھا دبا کر اس کی مخالفت کرنا. فرما امر مجمع علیہ عند علماء اہل سنت و اکابر الائمت, فرما یہ تمام سنی علماء اور سنیوں میں جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے اس تمام کا یہی طریقہ رہا, تمام کا لعنت اللہ علیکم, لعنت اللہ علیکم. آواز خاموش نہیں رہنی چاہیے, بزرگی اگر مقبول کرانا چاہتے تو مل کر پڑھو, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے ذکر کی تاکہ آپ کو یہ مرتبے سے واقفیت ہو جائے کہ جس ذکر پاک کو ہم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انہیں کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا تھا. محبت سے درود پاک پڑھیے. آخری حوالہ سنیے پھر انشاءاللہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے. ان کو پہلے راضی کریں نا, پہلے اپنا اخلاص بھی تو پیش کریں آپ. ہاں ان کو راضی کریں, ان کو بتائیں کہ یہاں پر منافق نہیں بیٹھے ہیں, آپ کے غلام ہی بیٹھے ہیں. ہاں الحمدللہ. اپنا باپ کا بھی ہم ذکر کریں تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ذکر ان کا ذکر کرنے میں آتا ہے. یہی اخلاص. اپنے خاندان کا ذکر کرنے میں ہم پانچ منٹ میں تھک جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ مرتے دم تک ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے. تھکتا نہیں ہے سنی الحمدللہ. سو وہ اگر تقاضا بشری کے اعتبار سے کوئی جسم کے اعصاب وغیرہ درد کر جائیں الگ مسئلہ, اس کی روح نہیں تھکتی. اس کی بولی سبحان اللہ, سبحان اللہ کے روح. اب آپ دیکھیں ایک حوالہ مزید میں پیش کروں یہاں پر میں, کیونکہ ہر سانس مومن کی آخری سانس ہوتی ہے, تو میں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ حوالہ پڑھوں گا اور آپ بھی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے سنیے کہ کتنی بڑی نیکی ہم کما رہے ہیں. آپ کہیں گے کل کریں گا, کل کسی نے دیکھا, کل کسی نے دیکھی یہ نیکی؟ ابھی آپ کر لیں کہ اللہ رب العالمین یقیناً اس نیکی سے راضی ہو جائے گا. ابن کثیر نے کتاب البدایہ والنہایہ میں حضرت عباس کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح آل محمد کا ادب کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, سرکار ان کا بڑا ادب کرتے ہیں. سرکار خود فرماتے تھے یہ میرے چچا میرے والد کی طرح ہے, اس لیے کہ بندے کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. یہ رشتے صلہ رحمی کے حضور نے ذکر فرمائے. اس جملے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے فریفتہ تھے اور تیار تھے, بلکہ خود اس بات کو ایک دفعہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر اور حضرت عباس تقریباً عمر کے قریب ہیں, یا تھوڑا سا اس میں فاصلہ یوں سمجھ لیجئے ہے اور علاقے کے ہیں, پھر اس میں کبھی کبھی مزاح بھی ہو جاتا ہے, تو اس میں کبھی کوئی ایسی بات حضرت عباس کی زبان سے نکلی اور آپ نے شاہ فرمایا کہ دیکھ میں جو ابو سفیان کو پکڑ کے لے گیا حضور کے پاس معافی منگوانے کے لیے, تو عمر تو مجھے روک رہا تھا نا, فتح مکہ والا واقعہ, حضرت عمر جانے نہیں دے رہے تھے, کہا میں اس کی گردن ماروں گا کیونکہ قریش کا سردار ہے, اور ابو سفیان جو تھے وہ توبہ کی نیت سے جا رہے تھے. تو جب وہ پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہاں پر ڈیوٹی جو لگی ہوئی تھی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر, اور ابو سفیان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضور مکے میں آ گئے تو ہماری خیر نہیں, انہوں نے یہ سمجھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے انہوں نے کئی صحابہ کرام کو مکے میں شہید کر دیا تھا. صلح حدیبیہ جو صلح نامہ تھا اس کو توڑ دیا تھا, اس کے بدلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رکے تو وہ چڑھائی کا مقام تھا, رات کا وقت تھا, تو جو سرکار کے ساتھ صحابہ تھے نا تو قندیلیں جل رہی تھی, تو ابو سفیان قریش کے سردار تھے, انہوں نے دیکھا اب تو حکومت گئی, اب تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی جب یہ لشکر یہاں پر آئے گا. تو وہ خود اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے زمین نہیں آ رہی نظر آ رہی تھی, ہر طرف چراغ ہی چراغ نظر آ رہا تھا, یعنی حضور کے ساتھ اتنے صحابہ مکہ کی طرف آ رہے جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے مجمع اور لشکر کے درمیان تھے, اور اس کی جو ڈیوٹی تھی اس کی جو کمانڈ تھی سیکیورٹی کی وہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن صحابہ نے گھیرا ہوا تھا وہ لوہے کی ذرا پہنے ہوئے تھے, اور ان کے بازوؤں پر ہری پٹی بندھی ہوئی تھی, وہ ہری پٹی اس بات کی علامت تھی کہ یہ حضور کے باڈی گارڈ ہیں ساتھ تھے, کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا آگے پیچھے چل رہا ہے, تو حضور بالکل لشکر کے وسط میں ہیں, اور حضور کی حفاظت کے لیے جو 2,500 صحابہ اکرام کھڑے ہیں انہوں نے لوہے کی ذرا پہنی دی کہ کہیں کوئی کافر اندر گویا کہ گھس کر نہ آ جائے, اور اس کی کمانڈ جو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے جو اس وقت افسر ہیں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں. اب رات کے وقت جب پڑھاؤ لگا فاروق اعظم ہر چوکی پر پہرا دے رہے, ہاں ٹھیک ہے کوئی گزرا تو نہیں, سب سے خیریت پوچھ رہے ہیں. اتنے ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں بھاگ کر حضور کے خیمے میں چلے جاؤں, سرکار کے پاؤں پکڑ کے بولوں کہ معاف کر دیجئے ہمارے لوگوں نے غلطی کی, اور اس میں ابو سفیان کا قصور بھی نہیں تھا, کیونکہ صلح حدیبیہ میں جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا وہ نیچے نوجوان لونڈے تھے, انہوں نے کیا, ابو سفیان تو اس عہد پر قائم تھے, لیکن جب وہ اس تاک میں تھے کہ میں جاؤں گا حضور بڑے کریم ہے میں حضور کو راضی کر لوں گا, لیکن وہ ڈر رہے تھے اگر عمر نے دیکھ لیا تو مجھے میری گردن مار دیں گے, اس لیے کہ میرے دل کا راز میں ان کو کیسے بتاؤں گا, اور میں قریش کا سردار ہوں, قریش کا عام بندہ گھسے تو حضرت عمر اس کو نہ چھوڑیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے حفاظت کی, اور میں سردار ہوں میں چلے جاؤں تو مجھے کیسے چھوڑیں گے. تو ان کی نظر حضرت عباس پر پڑی, ابو سفیان کی نظر حضرت, بڑا محبوب واقعہ ہے. تو دیکھیے یہ جذبات ان میں بھی ہیں,
اور ان جذبات سے اس کو سمجھنے کی کوشش. تو ابو سفیان نے دل میں یہ سوچا کہ یہ میرے قبیلے کے ہیں, میرے گاؤں کے, میرے علاقے کے ہیں, میری شاخ کے ہیں. تو حضرت عباس سے کہا کہ میں حضور کے پاس معافی کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, تو ان کے پاس حضور کا جو درازگوش خچر تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے, اس پر حضرت عباس بیٹھ کر ٹہل رہے تھے. جب ابو سفیان کو کہیں دیکھا وہ چھپ کر کہنے لگے کہ میں حضور کے پاس, مجھے لے جاؤ, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ چلو میرے برادری کا چکا, بیٹھ گیا پیچھے. حضرت عباس نے کیا کہا ان کو, بیٹھ گیا پیچھے. اب پیچھے انہوں نے کہا لیکن چادر اوڑھ لے, عمر دیکھنا لے بس, باقی میں حضور تک تجھے پہنچا دوں گا. تو ابو سفیان نے کیا کیا, ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, انہوں نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی اور حضرت عباس سے بالکل چپک کر بیٹھ گئے. اب یہ دراز گوش جس چوکی کے قریب جاتا تو حضور کے چچا ہیں, تو کون چیک کرے, کون تلاشی لے, تو فوراً وہ آگے سے راستہ کھول دیتے اور حضرت عباس اندر چلے جاتے. قریب تھا کہ حضور کا خیمہ سامنے تھا, یعنی تھوڑا سا فاصلہ تھا. حضرت عباس ان کو لے کر پہنچنے لگے تو حضرت عمر نے شک کر لیا کہ پیچھے کوئی بندہ ہے, اور آواز دے کر حضرت عباس سے پوچھا پیچھے کون ہے یہ بتا دو صرف, کیونکہ میری ڈیوٹی ہے, آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے, آپ صرف یہ بتا دو, آپ میرے نزدیک معتبر ہو, آپ جس کا نام لوگے میں جانے دوں گا. حضرت عباس نے کہا چپ رہو عمر, آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کو شک ہوا, حضرت عمر تلوار لے کر دوڑنے لگے. تو حضرت عباس نے آواز دی ابو سفیان کو کہ جلدی سے سواری کو چھوڑ کے نیچے اترو اور بھاگو. اب وہ نیچے اتر کے بھاگے, خیمے کے اندر حضرت عمر سے پہلے داخل ہو گئے حضرت عباس, اور داخل ہو کر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ امان دے مجھے بھی اور ابو سفیان کو. سردار نے کہا چچا جان آپ کو بھی امان ہے, ابو سفیان کو بھی امان ہے. اتنے میں حضرت عمر جب تلوار لے کر آئے تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر تلوار آگے نہیں اٹھانا ابو سفیان پر, اس لیے کہ میں نے ان سے امان لے لی ہے. تو حضرت عمر نے تلوار نیچے رکھی, تو اس جذبات کی جو کیفیت تھی اس میں حضرت عباس کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اگر یہ تیری برادری کا ہوتا نا عمر, تو اتنا بھاگ کر میرے پیچھے نہیں آتا, یہ میرے ساتھ آ رہا تھا اس لیے بھاگ کر آیا. تو حضرت عمر نے کہا کیا کہا آپ نے, کہ میں اس لیے بھاگ کر آیا کہ اس میں برادریوں کا کوئی مسئلہ تھا؟ حضرت عباس نے اپنی کیفیت میں فرما دیا کہ ہاں ہاں ابو سفیان میری جماعت کا تھا, میرے محلے کا تھا اور میرا قریبی تھا, تو اگر یہ تیرا کوئی رشتے دار اور تیری برادری کا ہوتا تو تو اس میں رخصت رکھتا. تو حضرت عمر پر ایک جذبات کی کیفیت تاری ہوئی اور آپ کی آنکھیں بھر آئی, سرکار سامنے موجود تھے. عرض کرنے لگے عباس مجھ پر یہ تانا نہ دینا کہ میں نے آپ کا پیچھا اس لیے کیا کہ آپ کا یہ برادری کا تھا. کہ رب کعبہ کی قسم میرا باپ خطاب بھی اگر کلمہ پڑھتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے آپ کا کلمہ پڑھنے پر ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ خوش ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا میرا باپ خطاب, اور باپ کا کلمہ پڑھنا جنت میں جانا بڑی بات ہے, فرمایا میرا باپ خطاب اگر کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی آپ کے کلمے پر پڑھنے پر ہوئی. اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہا حضور بتائیے کہ حضرت عباس کے ایمان کے لیے آپ کا دل چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا. سرکار نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں مومن کامل ہوں, میں نے اپنے دل پر آپ کے دل کو ترجیح دی ہے, میں نے اپنے باپ کے لیے دعا بعد میں کی ہے, عباس کے لیے دعا پہلے کی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کے جذبات ہیں. سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں یہ مسئلہ وہاں حل ہوا. حضرت عباس دوڑتے ہوئے گئے, حضرت عمر کو سینے سے لگا لیا اور کہا بس چھوڑو میرے منہ سے ایسی بات نہیں. سرکار قریب آئے, سرکار نے دونوں کشانوں پر ہاتھ رکھ کر, تو یہ تقاضا بشری کی ظاہر سی بات ہے, معصوم تو نہیں, جملے ہوئے, لیکن وہ جملہ کوئی ایسا نہیں تھا, لیکن تھا وفاداری کی بات. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں جو آنسو آ گئے اور وہ جو بھرا گئے اور سرکار کی بارگاہ میں جو بول پڑے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. نسبتوں کو چھپایا نہیں جاتا, محبتوں کو چھپایا نہیں جاتا, بلکہ برملا اس کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ مشرب طریقت کے اندر سیدنا فاروق اعظم کی خیرات ہے, فاروق اعظم کا صدقہ ہے. اب آپ دیکھیے لیکن سیدنا فاروق اعظم ادب کتنا کرتے ہیں. ہمارے نزدیک سیدنا فاروق اعظم کا رتبہ حضرت عباس سے بڑا ہے, کیونکہ جو ترتیب ہمارے نزدیک خلافت کی وہ ترتیب فضیلت کی ہے, لیکن جزوی فضیلت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا, اس پر حضرت عمر کتنا ادب کرتے تھے. ابن کثیر میں اس بات کو لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں وہ قال ان عمر بن الخطاب و عثمان ابن عفان کان اذا مر بالعباس وهما راکبان ترجلا اکراما له. یہ عبارت ہے, اس کو میں تقریری انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے تو آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. تقریری انداز میں اس کا یہ ہوگا کہ ایک لمبی گلی ہے اور حضرت فاروق اعظم, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما
یہ دونوں حضرات اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے اونٹ پر بیٹھ کر گلی کے اس کونے سے آ رہے ہیں. کس پر آ رہے ہیں؟ سواری پر. بولیں کس پہ آ رہے ہیں؟ سواری پر آ رہے ہیں. اور حضرت عباس حضور کے چچا سامنے گلی کے کنارے سے پیدل آ رہے ہیں, وہ پہ یہ سواری پر آ رہے ہیں. تو ادھر سے حضرت عباس گلی سے مڑتے ہوئے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا السلام علیکم کیسے مزاج ہیں, نہ نہ سواری پر بیٹھ کر سلام نہیں کیا, اور کر بھی لیتے تو کیا حرج تھا کہ وہ دور تھے تو دور سے ہاتھ بڑھا کر کہہ دیتے السلام علیکم اے نبی کے چچا, یا عم رسول اللہ السلام علیکم اے رسول کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ آپ پر سلام ہو. لیکن نہیں, اس کا اور تقاضا ہوتا ہے, یہ تو فقہی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فقہی نہیں بنا, مفتی نہ بناؤ عاشق بناؤ پہلے, پہلے عاشق بناؤ پھر مفتی بناؤ. جو بندہ عاشق ہو جائے اس کو مفتی بناؤ, جو عاشق نہ ہو اس کو مفتی بناؤ گے اس سے بڑا خارجی کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ مفتی بننا خنجر ہے اور عشق اس کے اوپر نیام ہے. جب تک کہ اس کے اوپر عشق کی نیام نہیں آئے گی وہ خود کو بھی چبائے گا دوسروں کو بھی زخمی کرے گا. تو لہذا تخصص پڑھاؤ لیکن پہلے وفادار بناؤ, پہلے عاشق بناؤ. اور یقین اس کا طریقہ یہ کہ پھر بندہ رسم المفتی ہو یا تخصص ہو وہ پھر عاشقوں سے پڑھے. کس سے پڑھے؟ کیونکہ استاذ کا مزاج منتقل ہوتا ہے, استاذ کا مزاج منتقل ہوتا ہے, مدرس کا مزاج منتقل ہوتا ہے اپنے طلباء کے اوپر. اگر کتاب خشک بھی ہو کتاب, ہم تو اپنے اساتذہ سے مقامات حریری پڑھتے تھے اور اس میں عشق رسول ملتا تھا. حالانکہ مقامات حریری تو ایسی اٹھ پٹانگ قصوں کی ایک کتاب ہے, یہ سبا معلزہ کہیے معلقہ کہیے, وہ تو ایک عام سی کتاب ہے. لیکن پڑھانے والا اگر سنجیدہ ہو اور عاشق رسول ہو تو طلباء کے اندر وہ عشق منتقل ہوتا ہے. تو حضرت عمر اور حضرت عثمان دور سے بھی سلام کر سکتے تھے اور نہیں بھی کرتے تو گزر جاتے, شرن پر نہ فقہ کے اعتبار سے, فقہی مسلک کے اعتبار سے ان پر کوئی حکم نہیں تھا, لیکن عشقی مسلک میں گرفت بڑی سخت تھی. اس لیے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے سے آ رہے تھے, سامنے سے حضرت عباس آ رہے تھے اور یہ دونوں سواری سے آ رہے تھے, اس تقابل کو ذرا سمجھیے کہ حضرت عباس پیدل ہیں اور حضرت عمر اور حضرت عثمان سواری پر ہیں, تو اتنا فاصلہ ہے کہ جس میں سلام کی آواز پہنچ جائے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہما راکبانے, حضرت عمر اور حضرت عثمان وہ دونوں سوار تھے, ترجلا وہ دونوں اپنی سواری سے اتر گئے, سواری سے اتر گئے ترجلا, اور پیدل چلتے چلتے حضرت عباس کے پاس آئے, ہاتھ ملایا اور پوچھا اے نبی کے چچا آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ کہا میں ٹھیک ہوں. اور سب گھر میں سب خیریت؟ ہماری کوئی خدمت کا نہیں, بس الحمدللہ. یہ خیریت پوچھی, حضرت عباس اس طرف چلے گئے, پھر یہ آئے اور اپنی سواری پر چڑھے اور اس طرف مڑ گئے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں یہ کیوں کیا, فرما اکرامن لہو, یا آل محمد کے ادب کے لیے کیا. بولے سبحان اللہ, یہ خاندان رسول کے ادب کے لیے کیا ہے صلی اللہ تعالی وسلم, یہ اس لیے کیا گیا ہے. تو یہ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کی سب سے بڑی مراد اور مدعا اور مقصد یہ ہے, اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, کیونکہ ترتیب میں الٹی کر کے بیان کرتا ہوں اس لیے کہ جس میں آپ کا ذوق باقی رہے جو میں سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ کیسی ہستی ہے اور ان کا کیا مقام ہے اور ان کی عظمت و شان اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ان کی کیا عظمت ہے, اس کو آپ سماج فرمائیے ایک واقعے کے ساتھ. حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں حضرت امام علی رضا. کون ہے جی بولیے؟ پوتے ہیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ پوتے ہیں, حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, اور حضرت موسیٰ کاظم بیٹے ہیں کس کے؟ اس کو یاد رکھو, سب سے بڑا تعویذ ہے یہ, امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن مولا کائنات علی المرتضیٰ. یہ سند کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے, میں پہلے فتاوی رضویہ شریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف جو قدیم فتاوی ہے یہ میرے سامنے ہے, اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 136 ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ کے پوتے ہیں, اور ان کا مقام اور مرتبہ علم حدیث میں علم فقہ میں بہت اعلیٰ اور افضل ہے. ان کے دور میں بنو عباس کا مامون الرشید تھا، مامون الرشید ہارون رشید کا بیٹا، ہارون رشید حضرت موسیٰ کاظم کے دور میں تھا، اور مامون الرشید جو ہے وہ حضرت امام علی رضا کے دور میں تھا. مامون الرشید جو تھا وہ حضرت موسیٰ حضرت امام علی رضا کا بڑا مؤدب تھا، اور کتابوں میں یہ آتا ہے تقریبا متواتر طور پر اس نے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنی ہمشیرہ کو آپ کے نکاح میں پیش کیا، اور اتنا پیار وہ کرتا تھا حضرت امام علی رضا سے. اس نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حضور یہ میری جو ساری سلطنت ہے نا یہ سب آپ اپنے پاس رکھیے، صرف مجھے اپنے غلاموں میں رکھیے. اس نے اپنے تمام جو خصوصی مشاور کی ٹیم اس کو بٹھایا. حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بادشاہی عطا فرمائی ہے نا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. دراصل بادشاہوں کو اہل بیت سے بڑی جلن بھی رہی ہے، کیونکہ اہل بیت کی مثال ایسے گلاب کے پھول کی تھی کہ جہاں وہ پہنچتے تو دیوانے وہاں پہنچ جاتے تھے. ہارون رشید جیسا آدمی اتنا بڑا بے وقوف ہوا، اور اتنی بڑی بے وقوفی اس نے کر دی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردانو، ان کو خلافت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب ان کو زمین آسمان کی حقیقی خلافت دی ہے تو وہ ہارون رشید کی حکومت کو لے کر ان کو کیا کرنا ہے. لیکن یہ کہ بادشاہوں کے اندر یہ بڑی چڑ ہوتی، اور مرتبہ جب ہے کہ جب بندہ اپنے زمانے کے اہل قدر والے کو سمجھ لے. یہ نہیں کہ بندہ جو انتقال کر جائے تو سو سال گزرے تو پھر کہو اللہ کے ولی ہے، نہیں، آپ کے درمیان ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ان سو سالوں والوں کا ہے، لیکن اس وقت اللہ جسے عرفان عطا فرمائے ان کو سمجھنے کی. ہم اس لیے ان کو نہیں سمجھ پاتے کہ روزمرہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ان سے مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مرتبے کو ہم نہیں سمجھ پاتے. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کو ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ جو سو سو سال قبروں میں لیٹے ہوئے یہ اس کے مرتبے کے مقابلے پر ہوتے ہیں. اب یہی ہوا نا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی. اور آپ دیکھیے کہ حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد شیبانی جو امام اعظم کے دونوں شاگرد ہیں، یہ لمبا سفر کر کے حضرت موسیٰ کاظم کے پاس تصوف اور فقہ پڑھنے جایا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ کاظم کے بارے میں حضرت امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی مزار مبارکہ جو آج الحمدللہ کاظمیہ شریف بغداد معلیٰ کے اندر موجود ہے دریا دجلہ کے ساتھ، فرمائیے وہ مزار مقدس ہے کہ جو تریاق مجرب ہے کہ بندہ جب یہاں پر حاضر ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی فریادوں کو قبول فرما لے. تو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حلقہ مریدین بڑھتا چلا گیا. کو یہ فکر لائق ہوئی کہ کہیں بغاوت نہ کر لیں، کہیں بغاوت نہ کر لیں، تو ہارون رشید جیسا آدمی اتنی بڑی بے وقوفی کر گیا کہ حضرت موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا. اور کتابوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس نے ایک کنویں میں بند کر دیا. کنواں اوپر نہیں ہوتا، نیچے ہوتا، یہ یاد رکھیں، اندھے کنویں میں، اور ایسے کنویں میں گویا کہ آپ کو قید کیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوتے تو کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، یعنی اتنا وہ تنگ تھا، اور جب کھڑے ہو جائیں تو پھر بیٹھ نہیں سکتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم کا انتقال ہوا. اہل بیت پر یہ بڑا ظلم ہوا ہے. امام حسین کے بعد خوارج کی پوری ایک تحریک چلی ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا، پھر آگے امام زین العابدین کی طرف آئے. یہی حال حضرت موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوا. امام علی رضا کو بھی انگور کے شربت کے اندر زہر پلا کر دیا گیا، اور مشہد میں جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر آپ کا انتقال ہوا، اور مامون رشید نے آپ کی قبر بنائی. اور مامون رشید اتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے باپ ہارون رشید کے ساتھ آپ کی قبر بنائی ہے. ہارون رشید کی قبر ہے، لیکن آج ہارون رشید کی قبر تو وہ تو نظر بھی نہیں آتی ہے کہاں پر ہے، لیکن وہاں پر آج حضرت امام علی رضا کی قبر جو ہے کہ وہ موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ بادشاہوں کے اندر یہ فکر تھے، لیکن مامون اپنے باپ کے مقابلے میں مزاج میں بہت مختلف رہا. مصر کے اندر بغاوت ہوئی تو مامون رشید امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر، یہ تھوڑا سنیے آپ کیونکہ آگے حوالہ ایسا لا رہا ہوں، امام علی رضا کو لے کر وہ مصر گیا. اور امام علی رضا کو ظاہر سی بات ہے اہل بیت کے محبین ہر جگہ تھے، امام علی رضا اس کے اسٹیج پر آئے تو بغاوت ختم ہو گئی، یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے امام علی رضا مامون رشید کے ساتھ، اور اپنے خطبے میں صرف آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ میں مامون کے ساتھ ہوں، یہ کہنا تھا کہ جناب بغاوت ختم. اب جب مصر سے لوٹ کر آپ اس راستے کے طرف آپ آئے ہیں تو یہاں پر رات کے وقت کسی ظالم نے آپ کو زہر دیا تھا، جیسے امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، اور آپ کا گویا کہ وصال ہوا. بعض مورخین لکھنے لگے کہ انگور کھایا اس سے ہیضہ ہو گیا، لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، وہ ہیضے کی شکایت نہیں تھی، وہ باقاعدہ آپ کو جو ہے کہ وہ زہر دیا گیا. تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا، بڑے بڑے علماء جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا امام علی رضا کی قدر و قیمت کیسی ہوگی، اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، یوں سمجھیے سیدنا معروف کرخی کا نام سنا ہے آپ نے، سیدنا معروف کرخی، یہ امام علی رضا کے جوتا صاف کرنے والوں میں سے. بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یعنی جن کے جوتے صاف کرنے والوں میں سیدنا معروف قرخی جیسا اللہ کا ولی ہو تو سیدنا امام علی رضا کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اب آپ آئیے، میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھتا ہوں، پھر یہاں پر چند عبارتیں آپ کے سامنے میں جو ہے کہ وہ مزید عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس بات کو لکھا کہ علماء نے باقاعدہ اور باضابطہ، جن میں کن علماء نے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ حوالہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس انداز میں، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے، ہمیں غنیمت سمجھیے، اپنے آپ کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے اور قیامت کے دن ان کے روشن چہرے ہم دیکھیں گے. سنی تو موت سے ڈرتا ہے، موت کی تمنا ہم نہیں کرتے، لیکن جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ایسی موت پر رشک ہم کرتے ہیں. موت سے سنی کیا ڈرے گا، موت سے کیا ڈرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسا ساتھ اور ایسی معیت اور ایسے بزرگوں کے نالین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی. سنو، صرف سنیو، ذرا دل کے کانوں سے سنو، ان کے ذکر کو سننے میں اتنی ٹھنڈک ہے. تم جب قبروں میں جاؤ گے تمہیں فرشتے کہیں گے چل سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، امام علی رضا آ رہے ہیں، امام باقر آ رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی خوش نصیب. آپ کہیں گے یار اس سے پہلے میں یہ 50 سال پاتا نہیں، پہلے ہی مر جاتا، پہلے ہی مر جاتا. اور جب میدان معاشر میں تم اٹھو گے، یوم ندعو کل، دل سے سننا، مرنا حق ہے، خدا سے ملنا حق ہے، ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، آپ کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، موت حق ہے، سب نے جانا ہے. اس نیت سے اس حقیقت کو سنو، بیچے نہیں، موت سے محبت ہو جائے گی، پیار ہو جائے گا. میدان محشر میں جب قبریں کھلیں گی، فرشتے کہیں گے کس کا ماننے والا، تو اس کے چہرے پر سب کے نام گھوم رہے ہوں گے. اس سے کہہ جائے گا بھائی دائیں طرف جاؤ، یہ سارا محلہ انہی کا ہے. سنیو وقت کیسا ہوگا، جب تم پہلا گھر کراس کر رہے ہو تو لکھا ہوگا غریب نواز یہیں بیٹھے ہوئے، دوسرے گھر میں پہنچ رہے ہو تمہیں پتا جائے گا غوث اعظم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو پتا چلے گا سیدنا امام علی رضا یہاں پر ہے. وہ سامنے جو گنبد چمک رہا ہے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہے، وہ سامنے جو روشنی آ رہی ہے وہ صدیق اکبر تشریف فرما ہے. واہ واہ، ایک طرف میرا رب کریم، ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم، دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے، ادھر جاؤ تب بھی بخشے گئے، ادھر جاؤ تب بھی بخشے گئے. تو سنیو، یہ باتیں عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے محبت کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی چاہت میں بندہ گویا کہ پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اللہ سے ملنے سے، ملاقات میں اور ان ہستیوں کی محبت میں اگر رغبت پیدا ہو رہی ہے، تو ایسی اس تناظر کے اندر موت کی تمنا کرنے کو علماء نے حرام نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کے مستحسنات میں سے ہے. اب سنیے، تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا، جن کے جوتا پہنانے والوں میں صرف معروف کرخی ہیں، اور معروف کرخی پتا ہے کون ہے؟ علامہ شامی نے لکھا فتاوی شامی میں، علامہ شامی لکھتے ہیں کہ امام معروف کرخی غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہیں، بغداد مولا میں آرام فرما رہے ہیں. معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ وہ حنفی فقہ کے فالوور تھے، حنفی تھے، غیر مقلد نہیں تھے. اب جتنے دیکھیے، اولیاء یا تو مجتہد ہوئے ہیں، مجتہد مطلق ہوئے ہیں، ان کے علاوہ جن کا یہ درجہ نہیں تھا تو سارے مقلد تھے، غیر مقلد کوئی خدا کا ولی نہیں ہوا، اس بات کو ہمیں. تو حضرت سیدنا معروف قرخی کے بارے میں علامہ شامی نے مقدمے کے اندر جو احناف اولیاء گزرے ہیں ان کو لائن سے ذکر کیا ہے، ان میں حضرت معروف قرخی کو ذکر کیا ہے، اور معروف قرخی کے بارے میں علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ ان کی مزار وہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی یا کسی کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو ان کی قبر پر آ کر دعا کرتے تو اللہ اس دعا کو مقبول فرما لیا. اب تو شرم آنی چاہیے جو سنیوں کو قبر پوجا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو حنفیوں کے وہاں رواج ہی رہا ہے، یہ تو طریقہ ہی رہا ہے. اب ذرا توجہ کیجیے اس بات پر، حضرت امام علی رضا کو خط لکھا، سفارش کی چند محدثین نے، اوٹ پٹانگ لوگوں نے نہیں، چند اعلی محدثین نے. اعلی بولو کون؟
اعلی.
وہ اعلی کہ جن کے کاندھوں پر بخاری ٹکی ہوئی ہے، جن کے کاندھوں پر بخاری ٹکی ہوئی ہے، ان کو ہٹا دو تو بخاری ختم ہو جائے گی. آج بخاری کو جو اصح الکتب عباد کتاب اللہ جو کہا جا رہا ہے نا، اس کے پیچھے ان بزرگوں کا ہاتھ ہے. کون؟ یحییٰ ابن یحییٰ، حضرت یحییٰ. بخاری پڑھیے، امام بخاری جب حدیث شروع کرتے ہیں تو پہلے اپنے شہر حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، بخاری کا پہلا راوی جو امام بخاری شروع کرتے ہیں حضرت یحییٰ سے کرتے ہیں، حضرت وقع بن جراح سے کرتے ہیں، یحییٰ بن معین سے کرتے ہیں، اور یحییٰ ابن یحییٰ انہوں نے خط لکھا امام علی رضا کو، کبھی ہمیں بھی تو دیدار کرائیں حضور. تم کیا سمجھتے ہو؟ تمیوں کہتے ہیں یہ اہل بیت میں کوئی کرامت والا نہیں. میں نے کہا اور اہل بیت کے شہنشاہ وہ ہیں جو وقت کے امام، جن کے وجود سے حدیث کا علم باقی ہے، وہ جس کے آگے سر جھکاتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں. بولیے سبحان اللہ. حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، اور یحییٰ ابن یہ پتا کتنا بڑے عالم ہے، اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیے، امام احمد ان کے جبے کو لے کر دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ میرے استاد یحییٰ کا جبہ ہے، میری دعا قبول فرما. امام احمد بن حنبل جس کے جبے کو تبرک سمجھتا ہو وہ یحییٰ ابن یحییٰ خود کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا. تو یہ یحییٰ ابن یحییٰ نے خط لکھا، اور ان کے ساتھ خالی یہ نہیں تھے بلکہ اماموں کے امام تاریخ اور حدیث کا بادشاہ حضرت امام اسحاق بن راویہ. اسحاق بن راویہ یہ اپنے وقت کے اجلا علماء میں سے، ان کو بعض علماء کہتا ہے حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، یعنی بہت عظیم محدث ہے. ان کا اسماء الرجال ابھی وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں ان کے تراجم کے ساتھ کبھی تقریر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ جس انہوں نے امام علی رضا کے خچر کے خون کو چوما وہ یہ ہیں. ابھی عبارت پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے گا. تو حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ بن راویہ، احمد بن حرب، محمد بن رافع، ابو ذر رازی، ابن اسلم توسی، یاسین بن ندر، ومعاهم من اهل العلم والحديث من لا يحصاها. علماء لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہزاروں محدثین تھے جس کو ضبط تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. انہوں نے خط لکھا کس کو؟ امام علی رضا کو. ایران مشہد میں آرام فرما رہے ہیں، امام علی رضا ان کو خط لکھا کہ حضور آپ آئیے. اب یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ یہ تقریباً کتابوں میں موجود ہے، مسلم امام احمد کی جو شرح ہے فیض القدیر اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، دہلمی کے مسند فردوس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے کہ واضح طور پر موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا حوالہ دیا امام ابن حجر مکی کی سوائق المحرقہ، اس کے اندر بھی یہ حوالہ. یہ ملا علی قاری کے استاد ہیں، مکی ہیں، اور یہ حرم شریف کے 19 سال سے زیادہ حرم شریف کے امام رہے ہیں. فتاوی حدیثیہ انہی کا ہے، ملا علی قاری انہی سے پڑھنے کے لیے افغانستان ہرات کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں. انہوں نے اپنی زبردست قسم کی کتاب سوائق المحرقہ جو لکھی بھی انہوں نے رد میں تھی، لیکن بات کیا لکھ رہے ہیں یہ دیکھیے. اہل بیت کی تعریف سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، سمجھے؟ وہ بغض صحابہ سے ہوتا ہے، وہ بغض صحابہ سے ہوتا ہے. اہل بیت کی محبت کسی رابضی نہیں بناتی، وہ تو جنت میں پہنچاتی ہے. یہ تو بغض صحابہ جو لگ گیا ہے تو اس کا مطلب اسے اہل بیت سے پیار ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جسے اہل بیت سے پیار ہوگا وہ صحابہ سے پیار. اب سنیے ذرا، روایت میں یہ تمام لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، علامہ نشاپوری نے بھی اس بات کو ہمارے پاس تاریخ موجود لکھا ہے کہ ان علی رضا بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد باقر بن علی زن العابدین بن حسین لما دخل نیشاپور کان فی قبۃ مستورہ. آپ نیشاپور آئے، دعوت قبول کی ان کی. ابے سمجھ رہے ہو کن علماء کا نام لیا میں نے؟ یحییٰ ابن یحییٰ، اسحاق بن راویہ، اپنے وقت کے محدث جو خود اپنی جمع خود اپنی جگہ پر ایک مسلک ہیں، خود اپنی جگہ پر ایک ادارہ ہیں، خود اپنی جگہ پر ایک انجمن ہیں، خود اپنی جگہ کے سورج، ان سے بڑا کوئی نہیں علاقوں میں. نیشاپور کی مٹی بھی ان کی شاگرد ہیں، نیشاپور کی ہوا بھی ان کے در کی بھکاری ہے، لیکن یہ جس کے در کی بھکاری وہ آل محمد ہیں. سبحان اللہ. کہیے تو حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اور حضرت اسحاق بن راویہ نے جب یہ بات کی ان سے کہ آپ آئیے، تو امام زین العابدین نے کرم فرمایا، حضرت امام علی رضا نے کرم فرمایا، حضرت امام علی رضا نے، اور اعلی حضرت کا ترجمہ سنیے. آپ فرماتے ہیں جب امام علی رضا رضی اللہ تعالی نیشاپور میں تشریف لائے، چہرے مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا. حافظان حدیث امام ابو زرعہ رازی، امام محمد بن اسلم توسی اور ان کے ساتھ بے شمار طالبان علم و حدیث حاضر خدمت انور تھے، اور گڑ گڑا کر عرض کر رہے تھے اپنا جمال تو دکھائیے. سبحان اللہ. سبحان. کیونکہ آپ کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، اس لیے آپ اکثر اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، چہرے پر. تو میں جو تہذیب پڑھ رہا ہوں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ لما دخل نیشاپور کان فی قبۃ المستورہ، ایک قبے کے اندر آپ موجود تھے، علی بغلۃ شہبا، سفید خچر پر، سفید خچر پر، اس دور میں سواری ہوتی تھی، سفید خچر پر آپ تشریف لائے تھے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. پتا ہے ہجوم کتنا تھا؟ ہجوم اتنا تھا، امام لکھتے ہیں وقت شق بہ السوق، خچر کو بازار میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. وقت شق بہ السوق، راستہ اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ خچر چل نہیں سکتا تھا جس پر حضرت امام صاحب تشریف فرماتے. فعرض له امامان حافظان ابو زرع الرازی و ابن اسلم توسی و ماہما من اہل العلم والحدیث من لا یحصاها. اور پھر یہ امام محدثین
ان کے آگے پیچھے تھے, اور یہ دو امام خاص طور پر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا فقالا, ان دونوں نے کیا کہا, کس طرح حضرت امام علی رضا کو کہتے ہیں اپنا چہرہ دکھائیے, چہرہ دکھانے کے لیے الفاظ دیکھو کہ حدیث جس پر ناز کرتی وہ امام, امام علی رضا کو کس طرح بھیک مانگتے ہیں, کہتے ہیں ایوہ السید سید الجلیل ابن سعادت الائمۃ بحق آبائک الاطہرین و اسلافک الاکرمین الا ما ارائیتنا وجہک المیمون. سبحان اللہ. اب حضرت علی, حضرت امام علی رضا کے چہرے پر نقاب ہے نا, تو وہ فریاد کیسے کرتے ہیں, منوا ایوہ السید الجلیل, اے معتبر سادات, اے عزت والے سادات, ابن سادات الائمہ اور عزتوں والے جو عزتوں والوں کے امام ہیں ان کے بیٹے, بحق آبائی کا اطہرین, آپ کے جو پاکیزہ باپ ہیں نا ان کا واسطہ, کہ بحق نبی کا نہیں کہنا چاہیے, یحییٰ ابن یحییٰ اسحاق بن راویہ واسطہ دے رہے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے, اللہ اللہ, چہرہ دیکھنے کے لیے واسطہ دے رہے ہیں امام علی رضا کو اور کہہ رہے ہیں چہرہ دکھائیے حضور, بحق آبائک الاطہرین واسلافک الاکرمین, اے پاکیزہ باپوں کی اولاد, ہائے ہائے ہائے, اے عزت والے باپ کی اولاد, الا ما ارائیتنا وجہک المیمون, یہ روشن چہرہ تو دکھا دیں ہمیں, سبحان اللہ, یہ روشن چہرہ تو دکھا دیں, ورویت لنا حدیثا عن آبائک عن جدک نذکرک بہ, اور جو آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادا کی سند سے جو حدیث آئی نا وہ بھی سنا دیں, وہ بھی سنا دیں, اور فرما نل کرو بے, اس لیے کہ آپ تو چلے جائیں گے ہم ہمیشہ اس حدیث کے ذریعے ہی آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے خاندان کا ذکر کریں, یہ منا رہے ہیں, دیکھیں حضرت اپنے خچر پر سوار ہیں, سواری پر, دراز گوش پر, اور دراز گوش چار ٹانگوں پر کھڑا ہے, چلنے کا راستہ نہیں مل رہا اسے چلنے کا, پھر کیا ہوا, فستو کفا غلامان ہی وہ امیر کشف مسلمہ, آپ نے کیا کیا, پھر اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ بس ٹھیک ہے رک جاؤ, سواری روک دی گئی, آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا, وقر عیون الخلائق برؤیت طلعته فکانت له ضبابطان سلیا علی عاتقه, اس کا ترجمہ فاضل بریلوی بڑا خوبصورت کرتے ہیں, فرمایا کہ پھر گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیں اور اپنے آبا کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے پیش کریں, امام نے سواری روکی, آئے ہائے, اور غلاموں کو حکم دیا پردہ اٹھاؤ, یعنی اس خچر کے اوپر ایک ڈولی تھی, یوں سمجھیے, فرما پردہ اٹھاؤ, پردہ اٹھایا گیا, خلق کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئی, دو گیسو شانوں سے لٹک رہے تھے, پردہ ہٹتے ہی خلق کی حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا تھا, چلانے والے پاگل نہیں تھے, محدثین تھے, بولو سبحان اللہ, جس پر امام بخاری کی بخاری ٹکی ہوئی نا وہ محدث چہرے کو دیکھ کر چیخ رہے ہیں, اور یہ بات علامہ نشاپوری نے اپنے الفاظ میں کی ہے کہ والنام علی طبقاتہم, لوگ اپنے درجوں کے حوالے سے, جو بڑا محدث تھا وہ زیادہ قریب تھا, جو اس کا شاگرد تھا وہ پیچھے تھا, جو اس کا شاگرد تھا عام عوام تو کچھ بھی نہیں, وہ تو بالکل پیچھے ہیں, جو اپنے وقت کے فن کے امام تھے وہ امام کی سواری کو پکڑے ہوئے تھے, آپ کے خچر کی لگام کو یحییٰ ابن یحییٰ نے پکڑا تھا, اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی, اسحاق بن راویہ جیسا محدث, تاریخ کا امام, حضرت امام کے خچر کی رسی کو پکڑا ہوا ہے, اور شاگرد در شاگرد پیچھے ہیں, روایت میں آتا ہے ینظرون الی ما بین باقا وساخا ومستمرا فی التراب ومقبلا لحافر بغلته, کہتے ہیں جب حضور نے اپنا چہرہ ہٹایا امام علی رضا نے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, محدثین کی چیخیں نکلی, باقا چیخ کر رونے لگے, ساخا چلانے لگے, اور کچھ حال یہ تھا کہ متمرخ فی ترابی, کچھ زمین پر مٹی میں لوٹ رہے تھے, آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں, کچھ مٹی میں لوٹ رہے تھے, یعنی ایسا جنون طاری ہوا چہرے کو دیکھ کر, ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مٹی میں وہ لوٹ رہے ہیں, اور آگے فرمایا اور کچھ کیسے تھے, فرمایا کچھ ایسے تھے مقبل الحافر بغلتی ہی, کچھ تو چہرے دیکھ کر گر گئے, ہاتھ چومنے کی جرت نہ تھی, آپ کے خچر کے پاؤں کی سم کو چوم رہے تھے, خچر اوپر کے پاؤں کے کھر، گدے کے کھر ہوتا ہے نا پاؤں کے کھر، اس اور چوم کون رہے ہیں؟ عام دیوانے نہیں، محدثین جن کے امامے کے شملے کو بل نہیں آتا، جب چلے تو جناب شاگرد ان کے سامنے ہاتھ جھکا کے چلتے ہیں، لباس پہنے تو وقت کا بادشاہ ایسا لباس نہیں پہن سکتا، درس دے تو حد نگاہ تک علماء ان کے سامنے کھڑے ہوں، بڑے بڑے علماء ان کے ایک ایک دیدار کے طالب ہوں، لیکن سیدنا امام علی رضا کا ادب ایسا ہے، فرما دیکھ کر غش کھا کر گر گئے، مٹی میں لوٹنے لگے، کچھ نے چہرہ دیکھا تو دل چاہا کہ آگے بڑھ کر ہاتھ چوم لیں، تو کہنے لگے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی چوم سکے، گر کر ان کے خچر کے پاؤں کے جو کھر ناخون ہے اس کو چوم کر اپنی تسلیاں نکال رہے ہیں۔ اور تم اپنے آپ کو عاشق اور سنی کہتے ہو، تو میں نے کہا یہ حوالہ تم پڑھ کے بتا دو، اس حوالے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر کوئی منافق نہیں کر سکتا، عشق والا ہی کر سکتا ہے۔ ہم نے تو بولا ہے، آپ کہتے ہیں اتنے بے باک آپ کے بولے، میں نے کہا ہم نے تو بولا ہے، میرے جیسے آدمی تو ان کے جوتے کی خاک بھی نہیں بن سکتے، جو ان علماء کا مرتبہ ہے وہ تو آپ کے دراز وہ خچر کے، خچر کو ذہن میں لائیے، اس خچر کے پاؤں کے کھر 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 کو چوم رہے ہیں، اس پر حضرت امام علی رضا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام نہیں چوما جا سکتا، میں کہتا ہوں یہ قیامت کے دن اٹھیں گے یحییٰ کا سامنا کر سکیں گے، یہ حضرت اسحاق بن راویہ کا سامنا کر سکیں گے، یہ ما وراء النہر کے علماء کا سامنا کر سکیں گے، یہ اتنے بڑے اجلہ محدثین جن کے جوتوں کو چوم کر امام بخاری ائمہ حدیث کے اندر مرتبہ لے گئے ہیں، ان کا سامنا کر سکیں گے؟ ہاں الحمدللہ، سنی کے لیے تو وہ خود آئیں گے، اس کے قبر میں ہاتھ دیں گے، ہاں اٹھ آج میں خود تجھے اٹھاتا ہوں، سنی تو بے فکر ہے الحمدللہ، جو اماموں کی سواریوں کے پاؤں کو چومتے ہو تو وہ نبی پاک کے نام کو چومنے کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ بولو، وہ اماموں کے نام پر بنا ہوا شربت کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ وہ مزاروں کی چادروں کو کفر کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہندوؤں سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ یہ تمہاری وہ بھول ہے جو تمہیں تعصب قائم کیا ہے، اور میرے امام نے بڑی پیاری بات کی، اتنے حوالے یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن بات کیا تعصب ہے، میرے امام کہتا اف رے منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، یہ کہتا مظفر شاہ پڑھ رہا ہے اس لیے نہیں مانوں گا، میں نے کہا مجھے چھوڑ اپنے ایمان کی خیر منا، اب میں نہیں پڑھتا تو خود کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کرے، لیکن مانیں گے نہیں کیونکہ تم کر رہے، تم نماز پڑھو گے یہ پھر بھی خلاف بولیں گے، تم قرآن پڑھو پھر بھی خلاف بولیں گے، میرے امام نے ان کی نیچریت کو بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا افرے منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، افرے سمجھ رہے اردو، افرے منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے، یہ کمبخت گالی نہیں ہوتی ہے، یہ بد دعا ہے ان کے لیے، یعنی جس کی قسمت ہی کم ہے، اتنی کم قسمت ہے کہ یہ محدثین نبی کی اولاد 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 کی جو اولاد ہیں اس کو نہیں اس کی سواری کے پاؤں کو چومتے ہیں، تو یہ رسول اللہ کے نام مبارک کو کیسے چومتے ہوں گے؟ سرکار کی جالیوں کے بارے میں، سرکار کے مزار کے بارے میں، سرکار کے ممبر کے بارے میں، سرکار پر سلام پڑھنے کے حوالے سے ان کے کیسے عقیدے ہوتے ہوں گے؟ ایسے ہی عقیدے ہوں گے جو امام احمد رضا نے لکھ دیا ہے، ایسی عقیدے جیسے آپ بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ کچھ سمجھے کہ ان کا ذکر سننے آئے ہو؟ ہم ذلیل و خوار ہیں، عزت والوں کا ذکر سننے آئے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں، عزت والوں کا ذکر سننے آئے ہیں، گھٹیا بے پردے عزت والوں کا، قسمت بھی ہماری دیکھو کیسی ہے، کھوٹوں کو خرید لیا ہے انہوں نے، کھوٹے سکوں، ہمیں کوئی والد نے کہا نا کہ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود، سنی سے بیکار کون ہوگا، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے ڈھیلے پن کے حوالے سے، لیکن تم پہ کروڑوں درود، کہ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں، ہم جیسے سست بیکار جو کھانا کھا کے سو جائیں، جو یہاں سے سنے یہاں سے نکال دیں، ہم جیسے بیکار، کوئی ایسے بیکاروں کو غلام رکھتا ہے، ہم جیسے تو ٹکے میں تین مل جائیں، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، تو جاگو سنیو جاگو، اپنی عزت کو سمجھنا ہے تو اپنے بزرگوں کی عزت بیان کرو، اپنے آپ کو وقف کرو ان کے ذکر کے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہاری جیبیں بھر جائیں گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم کہاں پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہیں کل بھی کتنا سکون ملے گا، ماں باپ کے پیچھے نہ بھاگو، آل محمد کے پیچھے بھاگو، وہ مل گئے تو سب مل جائے گا، سب کریں گھر میں امن سکون کاروبار سب ہو جائے گا، تو جاگو سنی اور اس حیثیت کو سمجھو۔ اب آئیے میں چند جملے مزید پیش کر کے اپنے اختتامی جملے کی طرف میں چلتا ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان ائمہ نے کہا کہ حضور اب حدیث بیان, یہ تو کیفیت تھی اس وقت, یہ تو بولیے امام علی رضا نے جس وقت نقاب ہٹایا تو اس وقت یہ کیفیت تھی. اتنے میں کچھ محدثین نے چیخ ماری اور زور سے کہا فصاحت ائمۃ الاعلام, کچھ محدثین آواز لگے او چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. معاشر الناس انصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراحكم, فرما چپ ہو جاؤ اور اصل نفع حاصل کرو, یہ چیخو پکار نہ کرو, چیخو پکار نہ کرو, بس خاموش ہو جاؤ. ہم نے جس مقصد کے لیے حضور کو بلایا وہ سنو, اصل نفع اس میں ہے. جب غلامی کے بعد خود یہ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں کہ وہ اصل دولت بھی تو مل جائے. تو اب امام سے عرض کی کہ حضور آپ کچھ پڑھیے. وکانا مستملی ابو ذرعا و توسی, اب وہ املا کرنے والے کھڑے ہوئے ابو ذرعا اور انہیں قلم کاغذ اٹھائی کہ اب امام جیسے فرمائیں گے تو میں املا کرنا شروع کرتا ہوں. فقال رضا, حضرت امام علی رضا نے سند پڑھی اپنی, سند پڑھی. سند کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, یہ سند کیسی آگے بتاؤں گا. سند پڑھ رہے ہیں, حدثنا ابی موسیٰ الکاظم, حدیث بیان کی میرے باپ میرے والد موسیٰ کاظم نے. ان ابی ہی جعفر الصادق, ان سے یہ حدیث بیان کی ہے ان کے والد جعفر صادق نے. سبحان اللہ. او سنیو, تم نہیں سمجھ رہے اس وقت فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے تمہیں, خدا کی قسم گھیرا ہوا ہے. یہ جذبات نہیں, یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں, اور جنہوں نے لکھا ہے نا, ہم کسی چیز کو دیکھ کر تو انکار کر سکتے, ان کے لکھے کا انکار نہیں کر سکتے. ایسے سچوں نے لکھا ہے, اگر ان کے لکھنے کا انکار کر جائے تو پھر اسلام بچتا ہی نہیں ہے. فرماتے حدثنا ابی موسیٰ الکاظم, یہ حدیث جو اب جو سنا رہے ہیں نا, جس دیکھیں یہ حدیث تو محدثین کو پہلے, اب آپ ایک عشق کی بات سنیں, یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے چوتھی جلد کے اندر اس کو. یہ حدیث تو محدثین کو بھی پتا ہے جو موسیٰ کا حضرت امام علی رضا پڑھ رہے ہیں, وہ امام ہے اپنے فن کے یار, ان کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں پتا ہمیں بھی ہے, سند ہم بھی یہی پڑھتے ہیں, لیکن جب آل محمد اپنی سند سے یہ سنائے گا نا تو اس کی بات اور ہوگی. آل محمد جب اپنی سند سے سنائے گا تو اس میں بات یہ ہوگی جس میں قصور ہی نہیں ہے, کھوٹ ہی نہیں ہے. سلسلۃ الذہب, زنجیر سے. تو اب اس سے بھی سند کو سننے کتنا ذوق ہے دیکھیں علم کا اور اس سند کا. یہ آج تک ہندوستان پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے کہ بھرا مجمع ہو, دعا کے لیے کسی سید صاحب کو بلایا جاتا ہے, کہتے ہیں حضرت آپ دعا فرمائیں, آپ دعا فرمائیں. یہ کیوں؟ یہ اس کا نظریہ کہ آپ دعا کریں گے تو آپ کی سند مضبوط ہے, سند مضبوط ہے. آپ دعا کریں گے تو کافی آستانوں پر یہ ہوتا ہے. آج بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو نباس دانا سمجھدار لوگ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں سارا سب کچھ کریں گے پھر کہیں گے جی سید صاحب کو یہ کہا جی حضرت آپ تشریف لائیں دعا فرمائیں. کس لیے؟ اب اس کو سنیے. اسی لیے تو حضرت امام علی رضا کو نشاپور کے محدثین نے بلایا, ورنہ ان کے پاس تو سب کچھ تھا. فرماتے قال حدثنا ابی موسیٰ الکاظم, یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث مجھے بیان کی میرے والد سیدنا موسیٰ کاظم نے کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اپنی آخرت خود سوار ہو, دنیا خود سوار ہو ان کی تعریف کر کے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدثنا ابی موسیٰ الکاظم, یہ حدیث مجھے بیان کی میرے والد حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان ابی ہی, اور روایت بیان کی ان کے والد جعفر الصادق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے. ان ابی ہی, ان کو روایت یہ بیان کی ان کے والد محمد الباقر نے رضی اللہ تعالیٰ. ان ابی ہی, ان کو یہ حدیث بیان کی ان کے والد علی زین العابدین نے. فرماتے ان ابی ہی, ان کو یہ حدیث بیان کی شہید کربلا. ان ابی ہی علی المرتضی شہید کربلا حضرت امام حسین نے, اور ان کو یہ حدیث بیان کی ان ابی ہی ان علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے والد حضرت مولا علی نے. اور حضرت مولا علی کہتے ہیں, اب دیکھا سند دیکھیے آپ نے, اس کو کہتے ہیں سلسلہ. سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو, یہ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے, لیکن جس میں آل محمد آ جاتے ہیں اس کو زنجیر نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں کیسی زنجیر؟ سلسلۃ الذہب, سونے کی زنجیر جس میں کھوٹ نہیں ہوتا, سونے کی زنجیر. اب حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی, حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے روایت بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے. قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدثني جبرائيل علیہ السلام. اب دیکھو سند جاری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل نے مجھے یہ حدیث بیان کی. قال حدثني رب العزت سبحانه وتعالى, اور جبریل کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ بات بتائی ہے. يقول, اللہ نے ارشاد فرمایا كلمة لا اله الا الله حصني, کہ کلمہ لا اله الا الله میرا مضبوط قلعہ ہے.
اللہ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن قالها دخل حصنی، جس نے یہ جملہ کہا وہ میرے مضبوط قلعے میں آ گیا. فرمایا ومن دخل حصنی، اور جو میرے مضبوط قلعے میں آ گیا، آمن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. ثم ارخ الستر علی قبتی، پھر آپ نے فرمایا بس میرے ڈولی کا جو ہے پردہ گرا دو، ڈولی کا پردہ امام علی رضا نے فرمایا گرا دو، گرا دیا گیا وہ سارا، اور آپ روانہ ہو. اب آگے سنو، جب آپ روانہ ہوئے فعد اہل المحابر والدوائین، کہتے ہیں ایک تعداد تھی جو انک یعنی دوات، انک انک پوٹ کہتے ہیں نا دوائی، یعنی جو سیاہی ہے، سیاہی کو پکڑنے والے جو مٹکوں میں تھے ان کی ایک جماعت تھی، اور محابر اور جو خبروں لکھ رہے تھے ان کی ایک جماعت تھی، کیونکہ حضرت نے تو اپنا چہرے مبارک پر پردہ گرایا اور دوبارہ روانہ ہو گئے، روانہ ہو گئے تو یہ پیچھے جو لکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ کہتے ہیں فعد اہل المحابر والدوائین، وہ دوات والے اور لکھنے والے جو تھے، الذین کانوا یکتبون یکتبون فانفوا علی عشرین الفا، جب ان کو گنا گیا تو وہ 20,000 تھے. کتنے تھے جی؟
20,000.
20,000 آدمی بیک وقت حضرت امام علی رضا سے حدیث کو لکھ رہے تھے. تو اب آپ کیفیت دیکھیے، اور یہ 20,000 ارے غیر تو خیرے نہیں تھے، اس میں ابو ذرا جیسے عظیم محدث تھے جو املے کی ٹیم کے سربراہ تھے، جنہوں نے شاگردوں کو تیار کیا تھا، اور جن کے شاگرد ایسے ہیں جس کی وجہ سے امام بخاری کی بخاری باقی ہے. تو 20,000. اب اس پہ آگے ایک سند سنیے آپ جو بڑی زبردست ہے. وقال استاد ابو القاسم القشیری، تصوف کے امام امام ابو القاسم القشیری، جن کا رسائل قشیریہ ہے، سنو سنو سنیو سنو، کہتے اتصل حاضر حدیث بحاظ سنید بباز العمرا السمانیہ فکتب بالذہب واوسا ان یدفن معاہ فی قبرہ، کہتے ہیں اس حدیث کو سننے والے جو امیر ترین لوگ تھے نا، وہ ان کے پاس گئے محدثین کے پاس کہ بھائی یہ جو آپ نے کتابت کی نا ذرا ہمیں دے دو. پھر اس کتاب کو انہوں نے اس سند کو انہوں نے سونے کے پانی سے لکھوایا، جو سونے کے پانی سے اس کو لکھوایا، اور وصیت کی کہ جب ہم مرے تو ہماری قبر میں یہ سند رکھنا. کیا سند؟ کیا سند رکھنا؟ سند رکھنا امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین. تو ان ناموں کی سند کو سونے کے پانی سے لکھایا اور وصیت کی کہ اس کو ہماری قبر میں رکھنا، کہ قبر کے اندر تبرکات نہیں رکھ سکتے. اور میں نے کہا آل محمد کے پاس آ، تبرکات کو قبر میں رکھنے کو تم بدعت قرار دیتے ہو. اب یہ دیکھیں کیا ذکر فرمایا. اب سنیے، قبر میں تو رکھ دیا، جو سب سے بڑے سیٹ صاحب تھے نا، اللہ مال دے تو پھر ایسا عقیدہ بھی دے، ورنہ مال تو بازاری عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے. مال نفس مال کوئی شے نہیں، عقیدہ اچھی چیز ہے. عقیدہ اللہ مال دے تو پھر عقیدہ بھی ایسی دے. تو ایسے مالدار کا ادب پھر مالدار کا ادب نہیں ہے، صحیح العقیدے کا ادب ہے. ایسے مالدار کی تعریف پھر مالدار کی تعریف نہیں، سچے مسلمان کی تعریف ہے. کیونکہ ہم امام علی رضا کو پڑھنے والے ہیں، آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، یزیدیوں کی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم قیامت کے دن یہ ممبر کا جسم ہوگا، یہ آپ کو ہنستا ہوا ملے گا. ہاں عالم مثال میں تصویریں ہوتی ہیں، یہ تو ہمارا دل صاف نہیں ہوتا نا. یہ جب دل صاف ہوتا نا اللہ کے ذکر سے، تو بندے کی اصل شکل واضح ہوتی ہے. اس کو تصوف میں کہتے ہیں عالم مثال. موت کی تصویر حدیث میں نہیں ہے، دمبے کی طرح ہے. حدیث پڑھی نا آپ نے، صحابی بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے. تو موت دمبے کی شکل میں کیسی ہوگی؟ تو موت کی عالم مثال میں تصویر دمبے کی ہے. کیا ہے؟ اسی طرح میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا یہ ظاہری چہرہ ہے. عالم مثال جس کا دل روشن ہے وہ دیکھ سکتا ہمارا چہرہ کیسا ہے. اس لیے ولی کے آگے گردن جھکانی پڑتی ہے، عالم کے سامنے زبان روکتے ہیں، ولی کے سامنے چہرہ جھکاتے ہیں کہ ہمارے چہرے کی سیاہی اس کو نظر نہ آ جائے. اور وہ لیکن وہ بھی کریم ہوتے ہیں، دیکھ کر دعائے عافیت کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں. جس طرح حضرت مجدد صاحب کے پاس جب ان کے بیٹے اپنے ملا طاہر استاد کو لے آئے، تو مجدد صاحب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ملا طاہر بڑا خوبصورت تھا، لاہور میں ان کا مزار بھی ہے، مجدد صاحب کے دونوں بیٹوں کو پڑھاتے تھے. تو جب ملا طاہر آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ ملایا تو آپ نے کہا یہ تو بدبخت ہے، یہ تو بدبخت ہے، سعادت مند نہیں ہے، یعنی خاتمہ برا ہوگا اس کا. عالم مثال میں اس کی شکل بڑی گندی ہے. ملا طاہر کے بارے میں فرمایا، حالانکہ ظاہری طور پر چہرہ بڑا روشن تھا ان کا، مجدد صاحب نے فرمایا اس کی شکل
عالم مثال میں بڑی بھدی میں نے دیکھی ہے، اور یہ بدقسمت ہے، اور یہ شومی قسمت والا ہے، یہ بدبخت ہے، بیٹوں نے پاؤں پکڑ لیے باپ کے کہ اگر بدبخت ہے تو نیک بخت کرو اس کو، کرو نیک بخت اس کو. حضرت مجددی صاحب نے کہا پیارو بیٹوں سے بڑا پیار فرماتے، فرمایا نا 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 میں نہیں کر سکتا. کہا حضور کرنا پڑے گا. جب دونوں بیٹوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، ان سے ہمیں دین سکھایا، ابا حضور کچھ کریں کریں کریں، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی سورہ رات میں یمحو اللہ ما یشاء یثبت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر مظہری بھی لکھتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لاؤ پھر میرا مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا گیا، اس پر مجددی صاحب نے دو رکعت نماز پڑھی، اور دو رکعت نماز پڑھ کر حضرت مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بار میں دعا ہوتی، یا اللہ اس ملا طاہر کو بدبخت سے نیک بخت کر دے. کیسے کر دے؟ یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے کر دے. تو نے ان کے صدقے بغداد والے اس تاجر کی تقدیر کو ٹال دیا تھا، مولا اس کو بھی ٹال دے. چہرے پر ہاتھ پھیرا، ملا طاہر کو دیکھا، فرما مبارک ہو، تو نیک بخت ہو گیا ہے، اب تیرا چہرہ عالم مثال میں بھی روشن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو عالم مثال میں گویا کہ یہ ساری چیزیں رہتی ہیں عالم مثال کے اندر. وہ کتاب الروح کے اندر بھی ایک واقعہ موجود، دیگر اور علماء نے لکھا کہ ایک مرشد جب اپنے مرید کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور بڑے پائے کے اہل اللہ تھے، دل ان کا روشن اور زندہ تھا. دراصل یہ بہت حیا والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی زبان نہیں کھولتے، زبان کبھی نہیں کھولتے. یہ آپس میں بھی جو اپنے ہم منصب کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتے نا، تو یہ ضرور کرتے، میرا وہ مرید آیا وہ بڑا بدبخت ہے تقدیری طور پر، یہ اس کو کبھی نہیں کہیں گے، نہ کبھی اس کو ہتک دکھائیں گے. اور یہ مشورہ بھی اس کی ذلت کے لیے نہیں ہوگا، اس کی سعادت کے لیے ہوگا کہ اس کے لیے خیر کیا کریں، اب آ گیا ہمارے پاس، اب رب کو کیسے راضی کریں. تو ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن یہ حیا والے، کیونکہ ولایت کہتے اس کو جو چھپائے، ولایت کہتے اس کو چھپائے. نبی اپنے معجزات کا اظہار کرتا ہے، ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے، اور سب سے بڑی کرامات ان کی غیب کی آنکھیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، جو داتا صاحب کے عرس اور غوث پاک کے عرس پہ آپ نے کئی حوالے سوالے سے سن رکھے. اب سنیے، وہ گزرے تو مرید بھی بڑا مزیدار تھا، وہ ہر دکان والے کو للجا ہوا دیکھا اور چل رہا ہوتا تھا. تو پیر صاحب نے کہا سیدھا سیدھا چل، ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا حضور میں ان کے اماموں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے روشن چہرے کو دیکھ رہا ہے، سب ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ابھی. فرمایا چپ، سر نیچے کر اور کسی کو نہیں دیکھنا، سیدھا چل. مرید بھی آگے گیا، جب بازار ختم ہوا ایک درخت کے نیچے جب وہ رکے، تو مرید پاؤں دباتے ہوئے جب پیر کو مائل و کرم دیکھا، کہا حضور ایک راز کی بات بتا دو، بتاؤں گا اللہ کی قسم کسی کو نہیں، کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ فرمایا اچھا، فرمایا وہاں پر انسان کوئی بھی نہیں تھا، سارے جانور تھے. تو میں نے کہا تو جانوروں، کوئی بھیڑیا تھا، کوئی خنزیر تھا، کوئی بندر تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کا جا دیکھ کر آپ. جب وہ دیکھا تو اس نے واقعی میں جس پر اس کو زیادہ دل آ رہا تھا وہ بھیڑیا تھا. جسم انسان کا، چہرہ بھیڑیے کا، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی خنزیر ہے، وہ لاٹ کر آیا. اس نے کہا کہ حضور یہ آنکھیں آپ ہی برداشت کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. تو یہ عالم مثال میں یہ چہرے ہوتے ہیں، جس پر میں نے حدیث پاک کی ایک مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ موت کو لایا جائے گا دمبے کی شکل میں. موت کو لایا جائے گا کس کی شکل میں؟ دمبے کی شکل میں. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ان ناموں کی برکت سے اس کے عالم مثال کی شکلیں بھی درست کر دیتا ہے. اب سنیے، جب اس مالدار شخص نے، جو سب سے بڑے مالدار تھے، انہوں نے سب سے قیمتی طور پر اس محدث سے سند کو خریدا، اور اعلیٰ کاتب جو مہنگا کاتب تھا، اس سے قیمتی سونے کے پانی سے، جس میں فرق تھا، قیمتی سونے کے پانی سے یہ سارے نام لکھوائے حضرت علی تک، اور اپنے غلام کو یہ کہا جب میں مروں نا تو میرے کفن کے ساتھ اس کو رکھنا. تو امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں فرعی فی النوم بعد موتہ، مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا، فقیلا ما فعل اللہ بک، پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا شیخ صاحب، کیا ہو گیا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے غفر علی، اللہ نے بخش دیا مجھے. کس چیز سے؟ کہنے لگے یہ پوری حدیث جو لکھی تھی نا سند کے ساتھ، پوری حدیث. تو کہا یہ کلمات قبر میں میرے سامنے روشن ہوئے، بتلفظی بلا الہ الا اللہ و تصدیق بان محمد رسول اللہ، کہ یہ کلمات میرے سامنے خود آئے اور میں ان کو دیکھ کر پڑھنے لگا، اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی. اللہ رب العالمین نے میری، آگے ایک حوالہ اور سناؤں اس پر، سنیے، تھکے تو نہیں؟ ابھی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنا تھا، چلیں جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں، تاکہ پھر ایک اور روایت اس حوالے سے سنیے، اسی سند کے حوالے سے، کہ یہ سند کتنی معتبر ہے اور کتنی اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اہل بیت کے نام کے حوالے سے اس میں کتنا بڑا مقام اور منصب رکھا ہے. ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتاب ابن ماجہ، اس میں امام ابو صلت سے یہ روایت موجود ہے، بعض علماء نے ان پر جرح کی ہے، لیکن یہی ابھی معین وغیرہ ان کی ثقات کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ لو قریا ھذا الاسناد علی المجنوع لباء، اہل بیت کے ان نام کو، یعنی حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، امام زین العابدین، حضرت امام علی، ان ناموں کو اگر پڑھ کر، فرما لو قریا ھذا الاسناد، اس سند کو، اس حدیث کو پڑھ کر اس سند کے ساتھ، فرمایا کہ کسی پاگل پر اگر پڑھ دیا جائے لباء، اللہ اسے پاگل پن سے نجات عطا فرمائے. یہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. سنیے آپ، اور ایک بہت بڑے امام ہیں خطیب، جن کو تاریخ بغداد، وہ بڑے جاہر بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف الٹا سیدھا لکھتے بھی رہتے ہیں، اور وہ جناح تعدیل کے بھی امام ہیں، لیکن وہ اس جگہ پر جب پہنچے تو انہوں نے بھی اس بات کو ایک واقعے کے طور پر لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے. وہ خود کہتے ہیں، خطیب تاریخ بغداد کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا شروط المجانین، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ پاگل ہو جائے نا تو اس کو ناک سے دوائی دی جاتی تھی. تو خطیب کہتے ہیں کہ یہ ناک سے جو دوائی دی جاتی ہے نا، اس میں بہترین دوا آل محمد کا نام ہے. بولی سبحان اللہ، آل محمد کا نام ہے. ابھی تم نیاز کھاؤ گے نا پھر مزہ آئے گا. ابھی نام یاد رکھ کر کے ایک ایک لقمے پہ کھانا ہے انشاءاللہ، شفا کی نیت سے، ایمان کی پختگی نیت سے، اور جس نے یہ میزبانی کی ہے اس کے ترقی درجات، اس کی جو دلی تمنا ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے، کہ اس نے مہمانوں کا یہ اہتمام کیا ہے، وہ عاشق ہے اہل بیت کا، تو اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں جو ان کی دل میں پوشیدہ تمنا ہے اس کو میں جانتا ہوں. میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں اہل بیت کے حوالے سے، سن سے آپ بھی نیت کریں اور ان کے لیے اس کی دعا کریں آپ. اور اللہ ہم تمام کو یہ سعادت دے کہ ہم اہل بیت کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنے وقت کو ہم پیش کر سکیں. تو وہ کہتا ہے وَإِذَا سَعِدَ بِهِ الْمَجْنُونَ بَرَآ، وہ کہتے ہیں اگر کسی مجنون کو اس کی دوائی پر دم کر کے ناک سے دی جائے تو وہ زمانے میں دی جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ جناب وہ صحیح ہو جائے گا. وَقَالَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وہ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، امام حاتم الرازی جو ہے یہ بہت بڑے امام ہیں اسماء الرجال کے، یہ خود اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں بڑا زبردست، ذرا سنیے آپ اس کو. وہ کہتے ہیں کنت مع ابی بالشام، میں ملک شام گیا اپنے باپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں فرائت رجل رجلا مسروعا، میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ گر گیا زمین پر، اس پر جو ہے وہ سرع، یعنی مرغی کا دورہ آ گیا، مسروعا اس پر مرغی کا دورہ آ گیا. فذکر تو حاضر سنات، تو میں نے اس سند کو، جو سند تھی نا یہ حدیث کی، امام علی رضا سے حضرت علی تک یہ پوری حدیث، تو میں نے یہ حدیث ذکر کی اور میں خود مجمع میں گیا اور لوگوں کو ہٹو ہٹو. فقلتو اجرب بہذا، اجرب بہذا، لوگوں سے ہٹو ہٹو، میں نے اس سند کو بڑا علاج کے لیے مجرب پایا ہے، ہٹو اس کا علاج ہم کرتے ہیں. فقرات علی ھذا الاسناد، میں نے اس مرغی والے پر، جو جنات، مرغی تو جنات ہے، اس پر جب میں نے یہ پڑھا، فقام الرجل فنفذ بالثياب ومر، وہ آدمی اسی پہ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے جھاڑا اور چلا گیا. یہ اہل بیت کے نام کی برکت ہے. بولیے سبحان اللہ. پڑھو بے دم یہی تو پانچ ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، اٹھا کے پڑھو، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا، فرما اجرب بہذا، میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو بارہ آزمایا، بھائی مجھے کچھ کام کرنے دو. فقرات علی ھذا الاسناد، میں نے جیسے اس کی تلاوت کی، فقام الرجل، وہ آدمی کڑا ہو گیا، فنفذ ثیابہ، وہ اپنے کپڑے کو جھاڑنے لگا، وہ مر رہا اور وہ چلا گیا. تو اس کو کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر گویا کہ لقن کیا ہے، اور کسی میں جرت نہیں ہے جو آگے بڑھے اور اس بات کو لے سکے. امام شان میں ایک اور واقعہ سن لیجیے آپ، یہ تعریف صاحب امام جعفر صادق کی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو سمجھانے کے لیے پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے. ان کو خشک آدمی نہیں سمجھ سکتا، دیوانہ ان کو امام علی رضا کی تاریخ بناتی ہے، ہمیں دیوانہ ان کے لیے امام علی رضا کی تاریخ بناتی ہے، اور پھر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ والا میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، ذرا سنیے. اہل بیت کی تعظیم علماء محدثین نے ان کی، ان کے جانور کی، ان کی نسبت کی تعظیم صرف ان کی زندگی تک نہیں کی، جب وہ قبروں میں چلے گئے تو ان کی قبر سے بھی ان کا ادب کیا. قبروں کو گھرایا نہیں، قبروں کو، ان تو، یہ تو ان تک قبروں کو گرایا ہے، قبروں کو گرایا نہیں. لوگ رو رہے ہیں، آپ کتنے بھولے سنی، میسج کرتے ایک دوسرے کو، اور میسج بھی ذرا عقل مندی سے کیا کرو. فیس بک پر تم جو حوالہ ٹیگ کرتے ہو پہلے دیکھا کرو یہ کسی بدبخت نے کیا ہے کسی نیکبخت نے کیا ہے. تم دیکھتے ہو نہیں کسی بھی مولوی کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہو. تو یہ بھی کم سے کم اگر یہ نہیں آتا تو دینی بات کے لیے دیکھا کرو کہ سی العقیدہ اگر کوئی شخص ہے تو اسی کے معاملات کو آگے بڑھاؤ. اگر کسی کے حوالے سے آگے تو آپ نے آگے بڑھا دیا تو کسی غلط آدمی کو آپ کو مشہور کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی ہمارے سنی بڑے سادہ ہیں. وہ حضور بڑا غضب ہو گیا. میں نے کہا جی کیا غضب ہو گیا. وہ کہنے کہ جی حضرت زینب کبریٰ کی مزار پر دھماکہ ہوا اور حضرت فلاں صحابی کا جناب جو ہے کہ وہ گنبد گرایا. کتنا سنی آپ ناراض ہوئے. ہوئے نہیں ہوئے بولو نا. کتنا میسج چلایا. کبھی جنت البقیع کے لیے چلایا. کتنے سادے ہو تم. ایک طرف سوچتے ہو سیدہ زینب کبریٰ کے مزار کا اگر گنبد گرا تو تم ناراض ہو گئے, اور سیدہ عائشہ کا گنبد گرا, سیدہ فاطمہ کا گنبد گرا, حضرت سید الشہداء کا گنبد گرا, عثمان غنی کا گنبد گرا, تو ان سے بھی تو نفرت کریں نا. پھر آپ یہ بھی تو آپ جنائیں کہ انہدام بقی کرنے والوں پر بھی خدا کی لعنت اترے کہ جنہوں نے ان کی مبارک قبروں کو ننگا کیا اور ان کے گنبدوں کو گرایا, وہاں پر بلڈوزر چلایا. ہر ایک کو پھر لا کر کھڑا کریں نا. آپ نہیں سمجھے. آپ اس کے لیے وفادار بننا پڑے گا. آپ کو اس کے لیے وفادار بننا پڑے گا. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ. ایسے پیر سے بھی جان چھڑائیں. ایسے پیر سے بھی جان چھڑائیں. پیر آپ نے اہل بیت کے لیے لیے ہے. پیر آپ نے. تو لہٰذا ہمارے بچوں نے آج فیس بک پر کوئی میری ایک کلپ لگایا ہے, اس میں میں نے یہی بات کی ہے. ہم نے کہا ہم حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے مزار کو جو گرایا گیا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, اور انہدام بقی جنہوں نے بقی کو گرایا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. جب عقیدہ ہو تو اس کا برملا اظہار ہونا چاہیے. عقیدہ ہو تو اس کا برملا اظہار ہونا چاہیے. دشمن کو دشمن کہنا چاہیے. کیونکہ جب آپ نے اپنا دین اور اپنی آخرت اور اپنی منزل ان کو سمجھا ہے تو پھر انہی کی رضا کی باتیں کریں نا. اب سنیے ان ائمہ کا حوالہ آخری چند سنیے, اور یہ بڑا قیمتی اور بڑا مضبوط حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اس کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن اس کو دوسرے انداز میں, کہ جب یہ ائمہ اہل بیت مزاروں میں چلے گئے تب بھی سنی مشائخ اور محدثین. ہم اہل الحدیث ہیں. میں نے کہا تجھے آتا کیا ہے. اگر امام احمد رضا کو مشرک کہتا ہے, سنیوں کو مشرک کہتا ہے, تو امام علی رضا کی قبر کی جنہوں نے تعظیم کی ان کو بھی تو مشرک کا فتویٰ دو. لاؤ اگر ان کو مشرک کہے گا تو حدیث کی دنیا میں بچے گا کون پھر. اور حدیث کی دنیا میں سارے مشرک ہو جائیں گے تو پھر حدیث کا فن کیسے بچے گا. تو لہذا جس نے مزار کو چاہا اس سے پورا دین بچ گیا ہے. اب سنیے میں آپ کے سامنے حوالہ بڑے واضح طور پر پڑھتا ہوں. یہ تہذیب و تہذیب کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے حضرت امام علی رضا کے ترجمے میں اس بات کو لکھا ہے, اور یہ حضرت صاحب حبان نے اپنی کتاب کتاب الثقات میں بھی اس حوالے کو لکھا ہے. ذرا توجہ سے اس بات کو آپ سنیے, اور اس میں یہ بات موجود ہے. ایک نہیں پانچ محدث. کتنے کتنے بولیے. پانچ محدث. پانچ محدث اس بات کو واضح طور پر ذکر کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں غالباً 415 یا 405 ہجری, یہ اسی کے لگ بھگ آپ کا وصال ہوا ہے, صاحب صحیح بن خزیمہ, امام ابو بکر بن خزیمہ. ہم نے اس میں یہ حوالہ بھی پڑھا. امام ابو بکر بن خزیمہ نام سن رہے ہو. ان کا لقب تھا امام اہل الحدیث. اہل حدیث نہیں, اہل حدیثوں کے امام. اہل حدیث سے مراد وہ ہوتا ہے جو حدیث کا فن جانتا ہو, جو حدیث کا جو اس کا ماہر ہو. تو جو ماہرین حدیث ہیں ان کو اہل الحدیث, اس جماعت کو اہل الحدیث, محدثین کی جماعت کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اور امام ابو بکر بن خزیمہ یہ امام اہل الحدیث ہیں, یعنی ان محدثین کے جماعت کے امام ہیں. ان کی حدیث شریف میں پوری ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ, جیسے صحیح بخاری ہے نا. صحیح ابن, بولیں صحیح ابن. یہ مصر کے رہنے والے تھے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا, کیونکہ ہر سنی صحیح العقیدہ آدمی کے حاسب پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے امام احمد رضا نے بھی لکھا کہ ایک طرف آدائے دین, ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. تو یہ تو امام ابو بکر بن خزیمہ جو محدثین کے امام ہیں, ان کے جب دو دشمن پیدا ہو گئے تو انہوں نے مصر سے ہجرت کی. مصر کو چھوڑ دیا. کہاں پر آئے؟ توس, مشد, جو آج ایران مشد ہے. یہاں پر آئے تو جہاں یہ آئے تو پھر جنگل میں منگل ہو گیا. بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے. تو یہ تمام کتابوں کے اندر یہ حوالے واضح طور پر موجود ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب کے اندر اس بات کو لکھا ہے, سمعت ابا بکر محمد بن مؤمل بن الحسن بن عیسیٰ یقول, محق کہتی ہے خرجنا مع امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ، محدثین کی جماعت کہتی ہے کہ ہم ایک دفعہ اہل حدیثوں کے امام امام ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ ہم چلے، وعدیلہ اور ان کے ہم اثر جتنے محدث تھے، ان کے ہم اثر ان کے زمانے کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے جو ان سے علم میں بڑے متاثر تھے، ان کو لے کر امام ابو بکر بن خزیمہ نکلے، کوئی مری نہیں جا رہے تھے. جب نکلے تو کہاں نکلے؟ تو رب یہ کہتا ہے وعدیلہ ابی علی سخری ما جناتی من مشائخ، اور وہ لوگ بھی خود نہیں آئے بلکہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے وہ بھی مجمع میں شامل تھے. اب ایک قافلہ تیار ہو گیا، بولی سبحان اللہ، یہ قافلہ تیار ہوا. وہم اذاک متوافرون الی زیارت قبر علی بن موسیٰ رضا بالطوس. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں جناب اتنا بڑا مجمع لے کر؟ کہا امام علی رضا کی قبر پہ جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو سنی اپنی قدر جان. کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کہا امام علی رضا کی مزار پر جا رہے ہیں. کہتے پہنچ تو گئے مزار پر لیکن ساری جماعت کہنے لگی، کیونکہ ہمارے قائد ابو بکر بن خزیمہ تھے، ہمارے استاد ابو بکر بن خزیمہ تھے، ہمارے شیخ ابو بکر بن خزیمہ تھے، ہمارے سب کے آقا ابو بکر بن خزیمہ تھے. کہنے ہمارے میں سے کوئی اور کرتا تو ہم اتنا نہیں حیران ہوتے. ہم یہ حیران ہوئے کہ جس استاد کے سامنے ہم نظر نہیں اٹھاتے، جن کا علم حدیث میں اتنا مقام ہے، جن کا اتنا روب اور دبدبہ ہے، ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہنچے حضرت امام علی رضا کی مزار پر تو مزار تو اندر تھا، باہر سے آستانے کی دہلیز جیسی شروع ہوئی فرائے تو من تعظیم ہی. بولو سبحان اللہ. وہ کہتے ہم نے دیکھا وہ تو بہت ادب و تعظیم کے ساتھ آگے، یعنی بن خزیمہ لتلک البقعد، اس آستانے کی مٹی پر آرام آرام سے پاؤں رکھتے تھے. اندر ہے دیکھو جیسے سنی جاتا ہے، قبر شریف اندر ہے، آرام آرام سے پاؤں رکھتے، کاندھے انہوں نے جھکا لیے، سر کو جھکا لیا ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، آرام آرام سے دبے الفاظوں میں، جیسے ایک بھکاری کسی بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت لینے کے لیے جاتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کے مرتبے کا روب بھی ہے، اس کا دبدبا بھی ہے، ایک بھکاری کی طرح علم کا بادشاہ حدیث کا شہنشاہ امام ابو بکر بن خزیمہ جا رہے ہیں. لکھا تلی تل کے بکاتے، آپ ہی کہیں گے یہ گردن جھکانا، یہ ہاتھ باندھنا، یہ کہاں لکھا ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا آگے لکھا ہے وہ تواز لہا و تدر رہو اندنا ما تحیرنا. کہتے ہم نے دیکھا امام ابو بکر بن خزیمہ بہت توازو کر رہے تھے، اور توازو دل کی صفت ہے، اور اس کے اثار کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا عاجزی کر رہا ہے، توازو کر رہا ہے، تو وہ یوں چل رہا ہوگا تو اس کو توازو کہتے ہیں، بلکہ وہ گردن جھکائے تھے، اپنے کاندھوں کو نرم کرے، بالکل سہم سجائے تو اس کو کہتے ہیں توازو. کہا صرف توازو نہیں کر رہے تھے، سنو سنو، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اب آپ دیکھیے ابو بکر بن خزیمہ صرف عاجزی نہیں کر رہے، وہ تدرو گڑ گڑا بھی رہے. شاگرد حیران ہے کہ جس امام کے سامنے ہم نے کبھی اس کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، اس کو کبھی ایسی حرکت کرتا ہوا نہیں دیکھا کہ جو اس کے علم کے خلاف ہو، آج یہ گڑ گڑا رہے، روب اتنا تاری ہے. کہتے ما تحیرنا، اس بات نے ہمیں حیران کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سنیوں کے امام، ان کو سب مان، یہ ان کا عمل ہے حضرت ابو بکر بن خزیمہ کے مزار شریف پر، حضرت ابو بکر بن خزیمہ، حضرت امام علی رضا کے مزار شریف پر حضرت ابو بکر بن خزیمہ کا عمل ہے. اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، ہمارے بعض جارحین نے اس کو بڑا اندازہ لگا، فرمایا خمسہ من اکابر علماء الامت، فرمایا اس میں پانچ آدمیوں کا یہ عمل، ذرا اس کو سنیے، یہ حرکت پانچ آدمیوں نے کی، یہ جو عمل ہوا ہے نا کہ آپ کی مزار پر گئے ہیں اور یہ حوالہ آپ نے چلانا ہے اس حوالے کے ساتھ میسجز پر لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے. ابھی پانچ آدمی جو گئے ہیں یہ کون تھے جس پر بنیاد ہے اور اسی پر پوری حدیث کا بنیاد ہے؟ فرمایا وہ اولہم الامام ابن خزیمہ، پہلے تو اس مزار کا ادب کرنے والے، اس آستانے کا ادب کرنے والے، وہاں پر عاجزی دکھانے والے اور ننگے پاؤں دربار پر حاضری دینے والے پہلے امام کون ہے؟ امام ابو بکر بن خزیمہ. الذي وصف ابن تیمیہ، ان کو جو ہے تمام بد مذہبوں نے بھی گویا کہ ان کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا، ظاہر سی بات ہے امام حدیث ہیں. وثانیہم، اور دوسرے کون ہیں؟ حافظ ابی علی سخفی، یہ دوسرے محدث ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کون محدث ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرہ اعلام النبلاء جیسی مضبوط کتاب کے اندر ان کو ائمہ حدیث میں شمار کیا. ایک، اس میں جاہل کوئی نہیں ہے، کوئی بدعتی نہیں ہے، کوئی گندے عقیدے والا نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، سب سترے عقیدے والے لوگ ہیں. تیسرا کون ہے؟ وہ فرما وہ ثالثم شیخ الحاکم وہ محمد بن المعمل بن حسن بن عیسیٰ ابن مارجس، یہ چوتھے محدث ہیں، اور ان کے بارے میں امام زہبی نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. اور پانچویں امام کون ہے؟ فرمایا چوتھے امام بلکہ یہ جو امام جرجس کا حوالہ، ان کے بارے میں امام زہبی لکھتے ہیں کہ یہ رئیس و نیشاپور، یہ نیشاپور کے ائمہ میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے، بنا دار المحدثین، یہ اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے حدیث کا ایک مدرسہ بنایا تھا. وہ ادر علیم ارزاق، اور اللہ نے مال بھی دیا تھا تو یہ دور دور سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. اور فرمایا وہ کانا ابو علی الحافظ اقرا علی تاریخ احمد بن حنبل، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو حضرت امام احمد کی تاریخ پر پڑھا عبور حاصل تھا. چوتھے امام الحاکم صاحب مستدرک، جن کی حدیث کی کتاب ہے مستدرک، یہ چوتھے امام ہے. پانچویں امام کون ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی. تو یہ اپنی جگہ پر ایک ستون ہے، یوں سمجھیے کہ اسلام کی چھت ان پانچ پر رکھی ہوئی. ان لوگوں نے، ان سے یہ عمل ثابت ہے، کتاب الثقات میں بھی ہے اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ عمل اس حوالے سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت امام علی رضا کے دربار پر حاضری دی، اور حاضری دی انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تدرو کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ. اور عمل کیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف حاضری دی دینا، وہاں کچھ مانگا تھوڑی انہوں نے، آپ تو جا کر مانگتے بھی ہیں. تو اس پر آپ سنیے، اس پر علامہ ابن حبان نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا یہ عمل رہا ان سمیت. وہ فرماتے ہیں اس حوالے سے، فرماتے ہیں کہ قد زرت مرارن کثیرن، میں بہت دفعہ آپ کی مزار کی زیارت کے لیے گیا. آگے سنیں، وما حلت بھی شدہ فی وقت مقام بھی توس، فرماتے جب میں توس میں رہتا تھا اور مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی، فزور تو قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ جدہ والے ہے، تو میں مشکل آتی تھی تو میں امام علی رضا درود ہو ان کے دادا، ان کے دادا پر اور ان کے اوپر، میں ان کی مزار شریف پر جاتا. ودعوت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی وزالت عنی تلک شدہ، میں جا کر وہاں پر دعا کرتا، دعا کر کے چہرے پر ہاتھ نہیں لگاتا کہ اللہ رب العالمین میری مشکل حل کر دیتا تھا. فرمایا وہذا شیء جربته مرارا فوجدته كذلك، فرمایا یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی ایسا ہوتا تھا فوجدته كذلك، ہر دفعہ میری دعا اتنی جلدی مقبول ہو جاتی. یہ ہے ان بزرگوں کا عقیدہ. اب اہل سنت کو یہ کہنا کہ جناب یہ قبر پوجے ہیں اور ان کے اندر یہ حرکتیں ہیں، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اب یہ تو محدثین نے ایک حوالہ ایک بادشاہ کا سنیا، کیونکہ بادشاہ تو بڑے کر و فر والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کیسی گردن جھکاتے امام علی رضا کے سامنے. اس بات کو علامہ زہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا ہے. یہ سبکتگین ایک بڑی سلطنت گزری ہے، محمود سبکتگین، اور اس نے اس ایران خراسان اور مصر وغیرہ ان علاقوں پر اس کی بہت لمبی سلطنت رہی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ سبکتگین جو ہے بلخ اور بخارا کا رہنے والا، اس نے پورے اس علاقے کو فتح کر دیا تھا، اور اسے اہل بیت سے بڑا بغض تھا، اسے اہل بیت سے بڑا بغض تھا. وقتل من یزوره، جو زیارت کرنے بھی جاتا تھا اس کو مار ڈالتا تھا، جو زیارت کرنے بھی جا رہا ہے ان کی گردنیں کاٹ دیں، مار دیں. کہتے ہیں یہ تو مر گیا، اس کا جب بیٹا آیا، محمود کا جب بیٹا آیا تو اس نے بھی دیکھا کہ باپ یہ کرتا تھا، اس نے بدستور یہ رکھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اخرب مشہد علی بن موسیٰ، اس نے حضرت موسیٰ کے مزار کے گنبد کو گرا دیا تھا، قبر کو گرا دیا تھا، ویران کر دیا تھا قبر کو، اور پابندی لگائی تھی کہ کوئی حضرت امام علی رضا کے مزار پر نہیں جائے گا، اور کوئی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی زیارت کرنے نہیں جائے گا. جو جاتا تھا وہ ظالم انہیں قتل کر دیتا تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا اور اس کا بیٹا سبکتگین محمود کا بیٹا جب اس کے منصب پر آیا تو اس کے خواب میں امام علی رضا آئے. رآف النوم علی رضی اللہ تعالیٰ، اس نے علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو، یا حضرت علی رضا بلکہ امام علی رضا ہی کو دیکھا. وہ یقول، اور وہ خواب میں کہہ رہے تھے، الا کم حاضا، کب تک یہ کہانی رہے گی؟ میرے مزار کو تیرے باپ نے ویران کر دیا، کب تک یہ کہانی رہے گی؟ علاقہ محاذا، کب تک یہ کہانی رہے گی؟ تو وہ گھبرا کر اٹھا اور اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا، فبنا مشہد ورد اوقاف الیہ، اس نے بڑا خوبصورت مزار بنایا، امام علی رضا کا بڑا خوبصورت مزار بنایا، اور جو اوقاف قائم کی تھی اس کے حوالے کیا کہ میرے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ مزار پھر ویران ہو جائے، تو اس کی رنگ و روغن، اس پہ لنگر کھانا وغیرہ، یہ سب اوقاف کے ہاتھ میں مزار رہے تاکہ یہ چلے. اور یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو وہابیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ہندوستان کے اندر بدعات کو ختم کرنے والا یہ شخص تھا. میں نے کہا سنو سنو، جس کو تم نے یہ کہا نا کہ ہندوستان میں بدعات کو ختم کرنے والا شخص یہ تھا، اسی کی سب سے بڑی سنت یہ تھی کہ اس نے امام صاحب کا گنبد بنایا تھا، امام صاحب کا کتنا سچ سنو گے. چلو میں اب تقریر ختم کرتا ہوں، تم بھی تھک گئے ہو اور روحانی غذا بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور چلتے ہوئے میں کل تو کل بھی آپ نے آنا ہے، آنا ہے انشاءاللہ. میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آپ بڑے واضح طور پر سماعت کر لیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. ہمارے شجرہ طریقت میں آپ کا نام آتا ہے، ہماری سندوں کے اندر آپ کا نام آتا ہے، آپ کی محبت کو ہم داخل ایمان رکھتے ہیں. سنی الحمدللہ آپ کے فاتحہ کے لیے ایک بڑی نیاز ہمارے بر صغیر میں ہوتی ہے، کنڈوں کی نیاز، وہ حضرت امام صاحب کے فاتحے کے لیے ہوتا ہے. تو شیعہ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بغض میں، میں نے جو سنی کر رہا تھا اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اس کی، تو جب انما الاعمال بالنیات جب وہ خبر ہی نہیں ہوتی تو کون ہوتا فتویٰ لگانے والا. سنی الحمدللہ دراصل یہ آپ کو روکنا چاہتا ہے. اور سنیوں یہ نظر و نیاز یہ عام چیز نہیں ہے، اس سے تمہارا عقیدہ بچتا ہے. تم میں بہت کمی آ گئی سنیوں، تم میں بہت کمی آ گئی، اب وہ رنگ نظر نہیں آتا. کل تم نے اپنے گھر میں انشاءاللہ شب معراج کا حلوہ بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر امام صاحب کا فاتحہ بھی دینا ہے، سیدنا امیر معاویہ کا بھی فاتحہ دینا ہے، اور معراج شریف جس کو رجوی شریف کہا جاتا تھا ہندوستان کے اندر، اس اعتبار سے فاتحہ دینا ہے، اس پر دعا کرنی ہے، اور پھر بچوں میں اڑوس پڑوس میں اس کو تقسیم کرنا ہے. حلوہ اس لیے میں نے کہا کہ حلوہ میرے آقا کو پسند ہے، سرکار کو حلوہ پسند ہے. میرا آقا فرماتے انی احب الحلوہ والعسل، حلوہ اور شہد مجھے پسند ہے. تھانوی بہشتی زور میں لکھتا ہاں نیاز تو جائز ہے، حلوے کی قید نہ لگائی جائے. میں نے کہا یہ قید فقہی نہیں ہے، یہ عشقی ہے، یہ عشقی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کو پسند ہی حلوہ تھا. سرکار کی دو زوجہ، سرکار کی دو بیویاں ایسی ہیں جن کے ولیمے میں حضور نے صرف حلوہ بنوایا. مسند امام احمد میں نے خود حوالہ لگایا، حضرت انس بن مالک کی مسند میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں جب حضرت زینب سے نکاح ہوا حضور کا، تو حضور نے فرمایا، وہ خود فرماتے ہیں جب میں کھانا کھا کر آئے، حضور کے خادم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 11 سال حضور کی خدمت کی ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت زینب کے جب ولیمہ ہوا، سرکار نے ولیمہ کیا تو کیا بنایا؟ انہوں نے کہا نہ روٹی کا ٹکڑا تھا نہ سالن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا تھا؟ صرف حلوہ تھا، صرف حلوہ تھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسند. بعض غزوات میں شاہ ولی اللہ نے لکھا، حلوے میں میری پوری تقریر موجود ہے، اس لیے کہ یہ عادت آپ سے جائے نہ، یہ طیب اور پاکیزہ چیز ہے، کیونکہ بندہ عقیدہ بھی مصطفیٰ والا رکھے، غذا بھی مصطفیٰ والی رکھے، فکر بھی مصطفیٰ والی. آپ یہ حلوے کو مذاق نہ سمجھیں، اگر اس کو اس نیت سے کھائیں گے نا کہ یہ حضور کو پسند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذکر الہی آپ کے دل میں پھر اترے گا، اور آپ کی روح کو یہ توانائی دینے والی چیز ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس پر مسکرانے والی گندی عادت بھی چھوڑیں آپ، یہ مسکرائیں بھی نہیں اس پر. میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے سنی نادان ہے کبھی مسکراتے بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ حلوے کا نام سن کر ہنسنے والے مسکرانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک سنی ہوتا ہے، وہ مسکراتا ہے اس لیے کہ یا اللہ میں کتنا بیکار آدمی ہوں، لیکن تو نے عقیدہ بھی اپنے نبی والا دیا اور خوراک بھی وہی پسند والی دی جو تیرے نبی کو پسند تھی، تو وہ اس محبت میں مسکراتا. اور چلے مسکراتا ہے اس کو کہتے ہیں مولا اب تو بخش دے، کہ یہ بھی ہمیں اگر ابھی مذاق اڑا رہا ہے تو تیری نبی کی نسبت سے اڑا رہا ہے، کہ یہ تو خود تو کوا کھا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ مذاق اڑا رہا ہے تو اس نسبت سے اڑا رہا ہے جو تیرے محبوب کو پسند ہے. تو مولا اگر ہم بدنام بھی ہوئے تو تیرے محبوب کے لیے، نام بھی ہوا تو تیرے محبوب کے لیے. ہم بدنام نہ ہوئے، یعنی جس کو اس نے بدنامی سمجھا، جس کو اس نے گناہ سمجھا، الحمدللہ وہی ہمارے لیے سب سے بڑی معراج رہی. تو انشاءاللہ کل آپ کے گھر میں حلوہ بنے گا حسب توفیق، جتنا آپ بنا سکے. کچھ نہ ہو تو دو ٹافیاں رکھ لیں، قرآن پڑھیں، پورا چار کل پڑھیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکو پڑھیں، اللہ انا اولیاء اللہ پڑھیں، اور 11 دفعہ پڑھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی بارگاہ میں 11 دفعہ اس آیت کی تکرار کریں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العالمین اسے مستجاب و مقبول فرمائے گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی پوری زندگی صحابہ کی محبت میں گزری. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اور میں تو کہوں یہ تو میں آپ کو تقریر لے تیار کر رہا تھا، امام صاحب کو سنانے کے لیے تیار کر رہا تھا. ابھی کتابوں کے حوالے کوئی 15-20 سے زیادہ حوالے میں نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ابن کثیر کو تو آج پورا دن میں پڑھتا رہا ہوں، اور اس میں 3600 باتیں میں نے ایسی نکالی جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے، لیکن زندگی کبھی رہی تو میں پڑھوں گا اور اس بات کو میں ذکر کروں گا. بس اس میں عقیدے کے حوالے سے سنیے، علامہ ابن، ہمارے تمام علماء نے لکھا، شیعوں کے وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور قبلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہن، یہ حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں اور حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ سنیے کہ جب ایران فتح ہوا نا، تو ایران کی حکومت جب ٹوٹی، یہ بڑی بنیادی بات ہے اس کو یاد رکھیں، اس میں تین بہنیں جو شہزادیاں تھیں، کتنی؟ تین بہنیں تھیں جو شاہ ایران کی بیٹی تھی، اور تینوں بہنیں تھیں، وہ تینوں قید ہو کر مدینے آئیں. تو جو سب سے جو اصل شہزادی یعنی بڑی مرتبے میں تھی سیدہ شہر بانو، ان سے سیدنا فاروق اعظم نے نکاح کروایا امام حسین کا. دوسری بہن سے نکاح کروایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا، اور تیسری بہن سے نکاح کروایا حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کا. تو یہ تینوں بہنیں ان تین شخص کے نکاح میں گئی. امام علی مقام کے نکاح میں ایک بہن گئی، ایک گئی حضرت قبلہ محمد بن ابی بکر کے نکاح کے اندر، اور اسی طرح یہ ترتیب حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں جو خاتون گئی، ان کے بطن سے پیدا ہوئے سالم، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، تقریر اتنی آسان تھوڑی ہے، پھر تو ہم آپ کو سالم کا مرتبہ بھی بتائیں گے نا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جن یہ شخصیات ہیں تو یہ نسبت تاریخ کے حوالے سے کھلتی ہیں، اور یہ تاریخ کا تناظر یاد رکھنے کے لیے. جب ایران ٹوٹا تو تینوں سگی بہنیں جب مدینے میں آئی، تو ان کے نکاح جو کرائے گئے، دو جن کو اصل شہزادی آپ کہیے، سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں باپ کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہوں، وہ میرے آقا امام علی مقام کے حوالے عقد کے اندر آئی. عبداللہ بن عمر کے نکاح میں جو آئیں، ان سے پیدا ہوئے سالم. محمد بن ابی بکر کے نکاح میں جو آئیں ہیں، ان سے پیدا ہوئے قاسم. اور قاسم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے نانا ہے، امام جعفر صادق کے سگے نانا قاسم، مدینے کے سب سے بڑے مفتی. اس سے پہلے میں نے امام جعفر صادق پر تقریر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ میں نے ان کا شجرہ پورا پڑھا ہے. تو یہ سنی یاد رکھو ذرا، وہ تینوں بہنیں، اور تیسری بہن سے کون پیدا ہوئے جو امام علی مقام سے نکاح ہوا؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین، حضرت سالم اور حضرت قاسم، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. خالہ زاد بولیے. اور یہ بات شیعوں کی کتاب اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے کہ جس وقت لوگ کہتے ہیں جی حضرت عمر کی دشمنی، میں نے کہا حضرت عمر سے دشمنی کرتے ہو، اہل بیت کا پودا حضرت عمر نے لگایا ہے، کیونکہ ساری اولاد جو چلی ہے حسینی، وہ امام زین العابدین سے چلی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جن سے پیدا ہوئے سیدہ شہر بانو ہے، یہ اصول کافی کے اندر بھی روایت موجود ہے. فقال لها امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے پوچھا، ما اسمی کی، تیرا نام کیا ہے؟ فقالت، انہوں نے کہا، جہاں شاہ ہے. فقال لها امیر المومنین، حضرت عمر نے کہا، نہیں جہاں شاہ نہیں، بل شہر بانو، تمہارا نام شہر بانو ہے. ان کا نام تھا جہاں شاہ، ان کو شہر بانو کے نام کی طرف جو منتقل کیا، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا. پھر ثم قال للحسین، پھر آپ نے حضرت عمر علیہ، یہ اصول کافی کے اندر ایشیوں کی کتاب ہے، ثم قال للحسین، آپ نے حضرت امام حسین کو کہا، یا ابا عبداللہ لا یلیدن لک منہا، بشارت دی. درود پاک پڑھیے گا ذرا، میں ایک حوالہ اس کے ساتھ ایک ملا کر یہاں پر پیش کروں، یہ آپ کے لیے بڑا قیمتی ہوگا. درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سیدہ شہر بانو کو یہ کہا کہ سنو، لا یلیدن لک منہا، مجلس میں بیٹا پانی نہیں پیتے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد، لا یلیدن لک منہا خیر الارض فولدت علی ابن حسین. جس وقت شہر بانو رضی اللہ تعالی کا نکاح امام حسین سے ہوا، تو ترغیب اور چاہت پیدا کی حضرت عمر نے کہ حسین تم ان سے نکاح کرو. کہا کیوں کروں؟ کہا اس لیے کہ میں عمر یہ کہتا ہوں، لیلیدن لک منہا خیر الارض، اس کے بطن سے تیرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ دنیا بھر کے پائے کے متقی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. فولدت علی ابن حسین، اور ان کے بطن مبارک سے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور یہ حضرت عمر کا علم ہے، دیکھیے غور کرو اس پر، اور وافظ بھی اس پر آپ غور کریں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، بلکہ ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے، پشت حسین میں جو زین العابدین آرام فرما رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور فرمایا کہ آپ ان سے نکاح کیجئے. تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے. زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے میری پوری تقریر کی ان کی یہ پر ہے کہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے, ایک رات میں 1000 نوافل آپ پڑھتے تھے. یہ تمام کتابوں میں تاریخ ابن کثیر دیکھیے, طبقات ابن سعد آپ دیکھیے, سیر عالم النبلاء دیکھیے, تذکرۃ الحفاظ دیکھیے, جو بڑی کتابیں مستند ان تمام کتابوں کو آپ دیکھیے, تمام میں لکھا ہے کہ آپ کثرت نماز کی وجہ سے آپ کے گھٹنے ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں, یعنی گٹھے جم جانا نا, یعنی کثرت صلاۃ. ایک رات میں 1000 نوافل, ایک رات میں بولیے, اور اس آمد کی سراسر, اور اسی رات میں اتنا وقت آپ کو مل جاتا تھا کہ 100 گھر میں آپ راشن پہنچاتے تھے. جس وقت امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ آئے اور رونے لگے, انہوں نے کہا ہماری تو کائنات اجڑ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا امام صاحب انتقال کر گئے. تو کہا تمہارے رشتے دار تھے؟ کہا نہیں, ہم تو یتیموں کے گھر ہیں, رات کو ہمارے گھر راشن لا کر وہی دیا کرتے تھے. امام زین العابدین سے جب یعنی اپنی زندگی میں یہ راز آیا نہیں ہوا. ہاں زندگی بھر وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ رات کو صدقہ کیا کرو. امام زین العابدین اپنے مریدوں کو یہ فرماتے تھے رات کو صدقہ کرو, اس لیے کہ رات کا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب آپ کو غسل دینے والوں نے غسل دیا تو دیکھا کہ آپ کی کمر پر نشانات تھے, یعنی جو بوریاں آپ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. تو کیوں نہ آل محمد آل محمد ہو, جو آل محمد ہیں جب تم حضور کی امت کی فکر ہے انہیں. تو اب آپ دیکھیے, اور اس پر میں ایک روایت البدایہ والنہایہ سے میں پڑھتا ہوں. ایک تو یہ بشارت ہے جو حضرت عمر نے دی تھی امام زین العابدین کی ولادت کے لیے. امام جعفر کا تو ذکر آپ سنتے رہتے ہیں لیکن امام زین العابدین کا ذکر رہ جاتا ہے, اس لیے میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام زین العابدین جو بانی ہے, یعنی اصل جڑ ہے اہل بیت کی, جن سے یہ 12 اماموں کا سلسلہ آگے بڑھا, حسینی سادات آگے گئے اور امام حسن. انشاءاللہ آگے ہم اگر وقت میرے پاس رہا شعبان کے اندر تو امام اعظم کا یوم کروں گا, تو اس میں ہم حسنی سادات کو ذکر کریں گے. ہم سنی ہیں, ماں کے دونوں بیٹوں کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک امام حسین کی اولاد بھی امام ہے, امام حسن کی اولاد بھی امام ہے. ہم نے کہا بندر بانٹ نہ کرو کہ ایک بھائی کی امام اولاد امام دوسرے کی نہیں. ہم کہتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور. کہتے 12 امام, ہم نے کہا نہیں سب امام. کہتے 12 امام, میں نے کہا غوث پاک بھی امام. کہنے کا 12 امام, میں نے کہا داتا صاحب بھی امام. کیوں؟ میں نے کہا یہ امام حسین کے بیٹے ہیں, امام حسن کے بیٹے ہیں. داتا صاحب بھی امام حسن کے بیٹے ہیں, غوث اعظم بھی امام حسن کے بیٹے ہیں, حضرت نفس زکیہ بھی جو ہمیں حسن کے بیٹے ہیں, حضرت حسن مسنہ جو ہیں حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں. تو الحمدللہ ہم سنی وہ ہیں جو کہتے ہیں سیدہ زہرا خیر النساء العالمین کے بقعہ مقدسہ میں جس بچے نے آنکھ کھولی ہے سنی اپنے بچوں کو ان کے قدموں پر قربان کرتا ہے. سنی کہتا ہے امام علی مقام, امام حسین کی اولاد بھی امام, امام حسن کی اولاد بھی امام. کہتے جی 12 امام, میں نے کہا سب امام. کہنے کہ 12 کو نہیں مانتے, میں نے کہا سب امام. کہ 12, ابے میں نے کہا سب امام, سب امام. بولے سبحان اللہ, سمجھنے آپ, سب امام, سب امام. بولو زور, سارے سید امام. سنیے, یہ تو ایک بشارت وہ تھی جو حضرت عمر نے ذکر کی ہے امام زین العابدین کی ولادت کے حوالے سے کہ حسین آپ نکاح کریں ان سے, کیونکہ ان کے بطن اقدس سے روح زمین کا سب سے بہتر آدمی پیدا ہوگا. یہ بشارت خود نہیں آئی, یہ سرکار نے خود دی ہے. امام زین العابدین کب پیدا ہو رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے, اللہ اکبر, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت وصال کے چند دہائیوں کے بعد ہو رہی ہے, کیونکہ علماء نے لکھا کہ آپ مریض کربلا ہیں, آپ کربلا معلم میں موجود تھے, اپنے والد امام علی مقام کے ساتھ آپ موجود تھے. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر 13 سال تھی, لیکن علماء نے کثرت کے ساتھ لکھا ہے 23 سال یا 18 سال, تین اقوال ہے 13, 18, 23, لیکن علماء نے 23 سال کی عمر کو ذکر کیا ہے. اور اس وقت آپ کے گھر امام باقر پیدا ہو چکے تھے, کربلا جاتے وقت امام باقر بھی 2 سال کے تھے. بولو سبحان اللہ. کربلا جاتے وقت امام باقر جو ہیں امام جعفر صادق کے والد, وہ بھی 2 سال کے تھے. تو اس لیے یہ تینوں اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, تاکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک پروگرام نہیں ہوتا ہے, پوری تحقیق آپ کے سامنے آتی ہے. تو 13 سال بھی ہے, 18 سال بھی ہم نے پڑھا ہے, 23 سال بھی پڑھا ہے, اور یہ بھی اقوال طبقات وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر ملتے ہیں, جس کو میں نے بال استیاب اس دفعہ کئی کتابوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کربلا معلا آنے سے پہلے حضرت امام باقر امام زین العابدین کے گھر پیدا ہو چکے تھے. اور امام زین العابدین کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اصل کے بانی سیدنا علی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور حضرت علی کی اولاد کو آگے چلانے والے امام حسین سے جو ہیں وہ امام زین العابدین ہیں. تو حضور نے اس بچے کے لیے, یعنی ہمارے آقا امام زین العابدین کی بڑی دعا فرمائی, اور مسلم امام احمد میں بھی موجود. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت, عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. بڑی قیمتی بات پڑھ رہا ہوں, ذرا سنیے. ہم جابر بن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ علی بن حسین آئے, یعنی امام جابر بن عبداللہ جو حضور کے صحابی ہیں ان کے پاس امام زین العابدین آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, امام ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو امام زین العابدین آئے اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اور وہاں حسین بن علی بھی تھے. یعنی جب امام زین العابدین آ کر حضرت جابر کے پاس بیٹھے نا, تو حضرت جابر نے حدیث بیان کی امام زین العابدین سے کہ تم اتنے قسمت والے ہو, میری بات سنو, میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے والد امام حسین آئے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین, ظاہر سے بچے تھے اس وقت, اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا اور کہا میرے اس لڑکے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا. آئے ہاں, بولو سبحان اللہ. حضور نے امام حسین کو گود میں بٹھا کر یہ بات کی تھی کہ میرے بیٹے حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا, اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ, زبان مصطفیٰ سے سنی, حضور کی زبان سے سنی. سکا فرماتے ہیں ان کا مرتبہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن منادی پکار کر کہے گا, ہمارے شجرے میں نا, کہ سید سجاد کے صدقے میں صادق رغ ہمیں, تو یہ سید سجاد ہے. تو فرمایا ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا, فرمایا قیامت کے دن منادی پکار کر کہے گا سید العابدین کھڑے ہو جاؤ. یہ حضور خود بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا سید العابدین, یعنی عبادت گزاروں کے سردار کھڑے ہو جاؤ, پس علی بن حسین کھڑے ہوں گے. یہ حضور نے ان کو لقب سید العابدین زین العابدین کا, ان کی پیدائش سے کئی دہائی پہلے امام حسین جو ان کے والد ہیں وہ خود بچے ہیں, ان کو گود میں بٹھا کر مصطفیٰ نے عطا فرما دیا. بولی سبحان اللہ. صرف یہ نہیں عطا فرمایا بلکہ امام باقر جب پہنچے حضرت جابر کے پاس, اس وقت حضرت جابر بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور امام باقر کی عمر اس وقت 14 سال تھی. تو کسی نے کہا, بخاری کے اندر مسلم میں موجود ہے کتاب الحج کے اندر, جب وہ پہنچے تو دروازے پر جب آئے تو کسی نے کہا کہ نواس رسول آیا, تو حضرت جابر نے کہا مجھے کھڑا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواس رسول آ گئے ہیں اور میں گویا کہ یہاں پر بیٹھا ہوں. فرمایا مجھے کھڑا کرو. جب آپ کو کھڑا کیا گیا تو آپ پہنچے. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ بالکل قریب پہنچ گئے, سفید ریش بوڑھا صحابی جابر بن عبداللہ جب قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت امام باقر کے سینے میں داخل کیا, اور جب ان کا ہاتھ کی ہتیلی ان کے سینے سے لگ گئی تو کان میں کہا السلام علیکم. تو امام باقر نے پوچھا دو سلام کیوں؟ کہا یہ کان والا سلام حضور کا تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا تو میرے آقا نے فرمایا جابر تیرے پاس میرا بیٹا آئے گا, میرا بیٹا آئے گا, اس کو میرا سلام دے دینا, اس کو میرا سلام دے دینا. اور امام جامی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت جابر گئے اور جب بالکل قریب ہوئے اور ان کو محسوس ہوا کہ امام باقر آل محمد میرے قریب ہیں, تو اپنے شاگردوں سے ہاتھ چھڑایا, جھٹکا, اور قدموں میں گر گئے, اور 14 سال کے نوجوان امام باقر کے پاؤں کو بوڑھے صحابی نے چوما. بولو سبحان اللہ. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے, یہ تو سجدہ ہو رہا ہے, کیونکہ چومنے کے لیے تو جھکنا تو پڑے گا ہی اور چومنا تو ثابت ہے. ہاں, خواہ مخواہ کسی کے آگے جھکنا, جس طرح کے ہوٹل کے اندر یہ ویٹر جھکتے ہیں نا, تو آپ کبھی جائیں تو پیار سے ان کو سمجھائیں, کرنا اتنا یہ حد رکوع تک نہ جھکا کرو, یہ مسلمانوں کا طریقہ. ہاں, یوں جھک جانا یہ حرام ہے, 10 بوسی کے لیے جھکنا یہ اور چیز ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بزرگ کے آپ ہاتھ چومیں گے تو آپ جھکیں گے, ان کے پاؤں چومیں گے تو آپ جھکیں گے, تو چومنے کے لیے سے جھکنا, یہ ہمارے سارے فقہ فتح عالمگیری کے اندر موجود ہے کہ وقت کے سلطان کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں, جبکہ ان جیسا نہ ہو, سی العقیدہ متقی پرہیزگار ہو, وقت کا ریاست کا امام. سادات کے پاؤں چومے جاتے ہیں, علماء کے پاؤں چومے جاتے ہیں, مشائخ کے پاؤں چومے جاتے ہیں, اور علماء نے لکھا یہ چومنا نہیں بلکہ مستحب ہے, رب کو راضی کرنا ہے. اور یہ کس طرح, اس کا استدلال کیا حجر اسود کو چومنے سے, کیونکہ حضور نے فرمایا جو حجر اسود کو چومتا اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما. تو علامہ عینی لکھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ کو چومنے سے ہی مثال لی ہے انہوں نے علماء کے ہاتھ کو چومنے کی. کہا جب پتھر اللہ کی نیابت میں اس کا ہاتھ بن سکتا ہے تو علماء تو پتھر سے زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کی نیابت میں رب کریم کا ہاتھ کیوں نہیں قرار پاتا, جبکہ اللہ رب العالمین جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا مقام ہے کہ 1000 رکعت آپ رات میں گویا کہ پڑھا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ بزرگی یہ مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ آپس میں باہم تینوں جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں. اور اللہ رب العالمین نے درد اور مقام یہ عطا فرمایا آپ کو کہ آپ اکثر جو ہے وہ گریہ فرماتے تھے اور روتے تھے اور کثرت سے آپ کی آنکھوں سے گویا کہ آنسو جاری ہوتے تھے. کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرما میرے سامنے میرے بڑوں کو ذبح کیا گیا, میرے سامنے میرے اہل بیت کو, میرے گھر والوں کو, میرے والد کو, میرے بھائی کو ذبح کیا گیا. تو یہ مقام ہے. اور اس میں ایک روایت یہ سنی ہے کہ بنو عباس کا ایک بادشاہ ہشام بن عبد الملک ہشام بن, یہ جب گئے تو جب یہ پہنچانا حجر اسود کو بوسہ دینے تو لوگ دھکا دے رہے ہیں, ابھی ہٹ تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا ہوگا, اب لوگ چوم رہے ہیں. لیکن پیچھے سے امام زین العابدین آ رہے تھے, جب لوگوں نے دیکھا امام صاحب اپنے راستہ چھوڑ دیا, راستہ کشادہ ہو گیا, امام صاحب آئے. یہ بادشاہ جلتے کیوں تھے اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کیونکہ اہل بیت کی محبت اللہ مومنوں کے دل میں اتارتا ہے. اب بادشاہ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا, لیکن سید سجاد جب تشریف لا رہے ہیں تو راستہ چھوڑ دیا گیا, راستہ کھلا کیا گیا, حضرت تشریف لائے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور لوٹ کر گئے. تو ہشام بن عبد الملک کے پاس شام سے بہت بڑے امیر لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو ہشام نے بغض کیا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کون. یعنی وہ شام کے رہنے والے جو امیر لوگ تھے انہوں نے دیکھا جناب اتنا خوبصورت چہرہ, لوگوں نے اتنا ادب کیا کہ حرم کے اندر طواف کے اندر راستہ دیا اور سب ہاتھ باندھتے کھڑے ہو گئے اور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے حجر اسود کو چوما اور نکل گئے. لوگوں کو بادشاہ کی پرواہ نہیں, نہ اس کا ڈر ہے کوئی. تو جو شام سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ تو نہیں جانتے تھے, انہوں نے بادشاہ وقت سے ہشام بن عبد الملک سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے غرور کیا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے, ہوں گے کوئی. تو قریب میں کاشی کا اہل بیت تھا, اس نے پورا 12 اشعار کا قصیدہ پڑھا اور اس کا خون جوش مارنے لگا. اس نے ہشام بن عبد الملک کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون ہے, تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ اگر تجھے نہیں پتا تو سن, یہ تو قدر والے ہیں جن کو اللہ بتاتا یہ کون ہے. اس نے اس کے منہ پر برجستہ 12 کلمات کا, یہ تقریباً کتابوں میں طبقات کے اندر بھی موجود ہے, دیگر اور کتابوں کے اندر تہذیب کے اندر بھی موجود ہے, 12 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ امام زین العابدین کے لیے پڑھا. اور اس میں یہ تھا کہ خدا جس سے بھلائی کرتا ہے اسی کے دل میں آل محمد کی محبت کو پیدا کر. تو انہی کے شہزادے امام باقر ہیں اور انہی کے شہزادے امام جعفر صادق ہیں. تو اب میں یہ جو آپ کو بتا رہا تھا نا, یہ بات بھی آپ سنیں کہ جو تیسری بہن ہے ان سے نکاح ہوا محمد بن نبی بکر کا, ان سے پیدا ہوئے قاسم. کون پیدا ہوئے؟ قاسم. تو یہ قاسم امام زین العابدین اور سالم یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں, سگی خالہ ہیں نا, سگی خالہ ہیں. تو یہ جو خالہ زاد بھائی ہیں تو اب محمد بن ابی بکر ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا, بلکہ اپنی باقاعدہ اور باضابطہ اس بات کو ذکر کیا کہ قاسم کا نکاح کسی اعلیٰ خاندان کے اندر ہو اور بات ہو. تو یہ چل کر گئے اور اپنے بڑے بھائی سے عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی جو ہے وہ میرے بیٹے کے نکاح میں دے دو. تو پھر حضرت ابو بکر کے دو بیٹے ہیں, یوں تو عبداللہ بھی بیٹے ہیں, تو حضرت ابو بکر کے دو بیٹے محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی, ان کا نکاح ہوا, ان سے بیٹی پیدا ہوئی فروا. کیا نام ہے؟ فروا. اور فروا کا رشتہ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کے لیے مانگا. بولو سبحان اللہ. فروا کا نکاح ہوا امام باقر سے اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق. آپ سمجھ گئے آپ؟ تو اسی لیے حضرت امام جعفر کہتے تھے میں علی سے ایک دفعہ پیدا ہوا اور اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ پیدا ہوا, اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ پیدا ہوا. اس لیے کہ آپ کے نانا بھی ابو بکر کے بیٹے, آپ کی نانی بھی ابو بکر کی بیٹی. کیونکہ جب ان دونوں چچزادوں میں شادی ہوئی تو فروا پیدا ہوئی اور فروا کا رشتہ مانگا امام زین العابدین نے اپنے بڑے بیٹے امام باقر کے لیے اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق. تو پھڈا کہاں تھا ابو بکر کے ساتھ؟ جس سے لڑائیاں اس کی بیٹیاں لی جاتی ہیں, اس کے گھر میں شادیاں کی جاتی ہیں. بولو, شادیاں کی جاتی. تم تو گھر میں ابو بکر کا نام نہیں لے سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ کہ امام زین العابدین چل کر گئے اور کہا قاسم سے کہ دیکھ تیرا مجھ پر بڑا حق ہے, تیرا باپ جو ہے نا وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور تیرا مجھ پر زیادہ حق ہے, تو ایسا کریے تیری بیٹی جو فروا بڑی نیک سعادت مند ہے اس کا رشتہ میرے گھر میں دے اور امام باقر کے لیے آپ نے رشتہ مانگا. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو نکاح میں آئی ہیں تو اس اعتبار کا شجرہ امام زین العابدین کا شجرہ اپنے والد کی طرف سے حضرت علی تک پہنچتا ہے, والدہ کی طرف سے دو رشتوں سے حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے. اور آپ نے خود اس بات کو بارہا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا میں اپنے باپ علی سے شفاعت کی امید ایک دفعہ رکھتا ہوں اور اپنے باپ یعنی اپنے نانا ابو بکر سے شفاعت کی امید دو دفعہ رکھتا ہوں. یہ بات کوئی چھوٹا آدمی نہیں کر رہا, یہ امام جعفر صادق کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, یہ عظیم بات کر رہے ہیں. امام زین العابدین کا گزر جب سرکار کے روزے کے قریب ہوا, ایک بندے نے آپ سے روک کر پوچھا کہ یہ ابو بکر و عمر جو ہیں, کہا رضی اللہ عنہما, ان کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا تھا اے آل محمد کے سربراہ؟ آپ نے قبر شریف کی اشارہ کیا, فرمائیے دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ کہ سرکار کے پہلو میں. کہ یہی ان کا مرتبہ ہے. یہی تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطت رسول اللہ. مولا ہمیں صحت بھی دے تو اور اتنی بڑی رات دے کہ پوری رات اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ابھی تو یہ چیدہ چیدہ باتیں کی اور کچھ میں نے اجمالی بات کی, میرے بعد تقریر کو آپ ذرا غور سے سنیے گا. اس میں جو تاریخی پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے نا, تو میں مدبانہ طور پر یہ کہوں گا یہ خدمت کی بات ہے. میں نے آپ کو پڑھ کے سنا, میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ بھی وعدہ کریں کہ یہ جو رشتوں کی باتیں ہیں یہ ہم آگے بڑھائیں گے, اپنے محلوں میں بڑھائیں گے, اپنے علاقوں میں بڑھائیں گے, تاکہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر جو باہم اور حما و بینہم, باہم جو محبت و عاشقی ہے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا پیغام بڑھے گا تو اسلام کو امن ملے گا. اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اور ان کی قدروں کو اور ان کے نام کو آگے بڑھایا جائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میرے دوستو آپ کا آنا قبول فرمائے. اور میں ابھی تک بالکل نہیں تھکا واللہ, میں بالکل تیار ہوں. اور وہ جب شروع میں نے جملے کہے تھے نا, اب وہ جملے کہتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہم نے پائی ہے, خدا کی قسم بہت بڑی سعادت. جنہوں نے نمازیں پڑھی اور جن کی نمازیں مقبول ہوئی, وہ بھی جب موت کے دہانے پر پہنچے نا تو کہا ذکر اہل بیت کرتے رہنا, ذکر اہل بیت کرتے رہنا. جیسا مجدد صاحب کا میں نے حوالہ دیا, فرما ذکر اہل بیت بندے کو بدبخت نہیں رہنے دیتا, سعادت مند کر دیتا ہے. تم اگر دل سے آؤ گے تو پھر اپنے کاروبار کو بھی دیکھو گے, دل سے آؤ گے تو پھر اپنے ایمان کو بھی دیکھو گے, دل سے آؤ گے تو اپنے بچوں کو بھی دیکھو گے. سنیوں کا بس یہی سہارا ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, ہمارا مسلک آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جو دے سکتا بس یہی ہماری دولت ہے, ہم فقیروں کی دولت یہی ہے. وہ آل محمد کی محبت ہے, وہ اصحاب محمد کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی ہماری سب سے بڑی دلیل ہے. آپ نے بڑا لمبا وقت دیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اتنا لمبا ذکر ہم نے مشہد پاک توس کی مقدس سرزمین پر میرے ماں باپ کی عزت ان کے آستانے کی دہلیز پر قربان ہو جائے, وہ خاک بھی میرے ماں باپ اور میری عزت سے زیادہ افضل ہے جو امام علی رضا کے دہلیز پر آ کر گرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, رب العالمین ان کے صدقے آپ کا آنا قبول فرمائے, مجھ گناہگار کا بولنا قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا, ریکارڈنگ کا اہتمام کیا, اللہ رب العالمین ان کو برکت عطا فرمائے. اس مسجد شریف کے لیے دعا کریں, حل جدا الحسان, اللہ اسے آباد و شاداب رکھیں. اس میں جو ہمارے نمازی حضرات موجود ہیں اللہ انہیں صحت کمال جمال, ہمارے بزرگوں کو جو ہمارے ساتھ شامل ہیں یہاں پر جو نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ ان کو برکتیں صحت عطا فرمائے. جو آج ہم میں نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑا درما سلیقہ تھے, جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا لیکن مجھ سے پہلے گزر گئے, ان صحیح العقیدہ بزرگوں کو بھی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور خاص طور پر پھر یہ جو مہمان نوازی کی ہے, تو میں تو اس دوست کو کہتا ہوں کہ بھائی تو ہمارے لیے دعا کر, سابقہ طور پر رسمی نہیں ہے کہ تو نے آل محمد کے مہمانوں کی ضیافت کی ہے, اس کا اجر ہم کیا دیں گے؟ یہ تو امام علی رضا دیں گے, امام جعفر صادق دیں گے, امام زین العابدین دیں گے, تو وہ دیں گے. ہم تم سے کہیں گے کہ تم ہمارے لیے دعا کرنا, کیونکہ اپنا مال کسی کے لیے دینا اور اپنا وقت کسی کے لیے دینا یہ سب سے بڑا اخلاص ہوتا ہے, اور گمنام ہو کر دینا یہ بڑا اخلاص ہوتا ہے. اور امام زین العابدین کا فیض ہی ہمارے اس دوست پر کہ آپ فرماتے تھے کہ رات کو دیا کرو, رات کو, کیونکہ رات کو دینے سے اللہ رب العالمین کا جو جلال ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے, اللہ رب العالمین انہیں صاحب اولاد کرے, اور اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت عطا فرمائے, بھائیوں میں اتفاق عطا فرمائے, آپ کا آنا قبول فرمائے. میرے ساتھ میرے بچوں نے بڑی معاونت کی, بھاگ دوڑ کی ہے, کافی بیچارے کام بھی کر رہے تھے, اور حوالوں کے لیے میں ان کو جب کہتا تھا یہ اپنا سارا قیمتی وقت چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ کر لائبریریوں سے اٹھ کے آتے تھے. دعا کریں اللہ ان کو امتحانوں میں کامیاب کرے, اور اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے. آپ تمام کو اللہ ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے, ہمارے علماء کو سلامت رکھے، جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جن کو جن کا ہم نام لے سکے اور جن کا نہ لے سکے، اللہ تمام کے لیے عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہی میرے دوستوں ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ اور باعث ہے. کتنی پیاری حدیثیں آپ نے سنی، اس سند کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اب لہذا دل پر ہاتھ رکھ کر یوں پڑھیں،
بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات بے دم، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات بے دم، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. واہ خدا.